قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تیسرا حکم سلطانی تھا نکلو اور جو مظلوم مکے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو یعنی جہاد کرو. یہ تیسرا حکم سلطانی تھا. فقاتل فی سبیل اللہ اسی حکم کی تنویر ہے اور ترغیب الی الجہاد ہے. میرے پیغمبر آپ لڑیے اللہ کی راہ میں, آپ کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اپنی جان کی, یعنی آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں, اور کوئی نہیں نکلتا تو آپ لڑیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ جہاد کی تبلیغ نہ کریں. وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ اور رغبت دلائیں مومنوں کو, ابھارے یعنی عَلَى الْقِتَالِ. قریب ہے کہ اللہ روک دے بَأْسَ شدت زور غلبہ. مانا تو باس کا جنگ ہوتا ہے لڑائی. قریب ہے کہ اللہ بند کر دے روک دے لڑائی شدت کافروں کی. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا اور اللہ اشد و سخت ہے یعنی طاقتور ہے بأساً جنگی لحاظ سے, یعنی گرفت سخت ہے گرفت. واشد و تنکیلا اور بہت سخت ہے تنکیلاً سزا دینے میں. من یشفع شفاعتاً حسنا متعلق ہے حرز المؤمنین. صرف جہاد کی تبلیغ نہیں کرنی بلکہ ہر نیکی کی ترغیب دینی ہے. من یشفع شفاعت حسنہ جو کوئی سفارش کرے, سفارش اچھے کام کی نیک بات, یکن لہ نصیب منہا اس کے لیے ہوگا ایک حصہ, منہا اس سے یعنی جو آدمی وہ نیک کام کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا یا اس نیک بات کہنے کا ثواب ملے گا. ومن یشفع شفاعت سیئہ اور جو کوئی سفارش کرے گا بری بات کی ہوگا اس کے لیے کفلن بوجھ آئی اس کو بھی ثواب ملے گا ایک حصہ منہا اس سے یعنی جو آدمی وہ نیک کام کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا یا اس نیک بات کہنے کا ثواب ملے گا. الدال علی الخیر كفاعله ومن يشفع شفاعة سيئة اور جو کوئی سفارش کرے گا بری بات کی ہوگا اس کے لیے کفلن بوجھ منہا اس سے یعنی اس کو سزا ملے گی وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور اللہ ہے ہر چیز پر قادر وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ متعلق ہے جی قاتل فی سبیل اللہ کے جب تمہارے پاس جہاد کا وعظ کرنے والے تمہیں جہاد پہ آمادہ کرنے والے آئیں اور وہ تمہیں سلام کی دعا دیں تو انہیں اچھی طرح جواب دیا کرو وَإِذَا حُجِّيتُم اور جب تم کو دعا دی جائے بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا اصل تو تحیہ زندگی کی دعا دینے کو کہتے ہیں حیات کی زندگی کی دعا دینا یہاں مراد ہے السلام علیکم کہنا جب تمہیں دعا دی جائے کوئی دعا فحیو پس تم بھی دعا دو بے احسن منہا اس سے بہتر اور ردوہا یا کم از کم اسی کو لوٹا دو یعنی السلام علیکم کوئی کہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہو تو کم از کم اتنے لفظ تو لوٹاؤ جتنے تمہیں کہے گئے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو جہاد کا مقصد اصلی دعوی توحید تنبیہ کی جائے اس بات پر کہ یہ جہاد اس مسئلے کے لیے جو اس دعوے کو نہیں مانتے یہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے البتہ اکٹھا کرے گا تمہیں اللہ قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ضرور ہوگا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْن چوتھا حکم جی خلاصہ لکھیں جی جب گھر سے نکلو تو منافقین جو سخت دشمن ہیں ان کو قتل کر دو جب گھر سے نکلو کیونکہ تیسرا حکم یہ تھا نا کہ نکلو اور انہیں چھڑاؤ جو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ترقی ہو گئی جب گھر سے نکلو تو منافقین کو قتل کرو البتہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے البتہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور جو غیر جانبدار ہیں ان کو قتل نہ کرو کچھ منافقین مدینے کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، کوئی بہانے بنا کے، اور باہر جا کے سازشیں کرنے لگے اسلام کے خلاف، مسلمانوں میں ان کے بارے میں دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت کا خیال یہ تھا کہ یہ کافروں کی طرح ہیں، ان کو مار دو، اور ایک جماعت کا خیال یہ تھا کہ نہیں، کلمہ گو ہیں، انہیں نہ مارو۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، ارکسا ردہم الی الکفر، یعنی اللہ نے انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے۔ بما کسبو، بسبب ان کے کرتوتوں کے، بسبب ان کی کمائی، مراد ان کے اعمال بد ہیں۔ اتریدون ان تہدو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم راہ پہ لاؤ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تم اسے راستے پر لا سکتے ہو، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، یعنی مہر جباریت کے نیچے آ جائیں، فلن تجد له سبیلا، تو اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں پائے گا۔ ودو، ان کو قتل کرو، ان کی شرارتیں دیکھو، خباستیں دیکھو۔ ودو، چاہتے ہیں لو تکفرون، لو مصدریہ بنا لیجیے، معنی بڑا آسان ہو جائے گا، چاہتے ہیں تمہارا کفر کرنا، تمہیں کافر بنانا، کما کفرو، جس طرح وہ خود کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ ملیں، دین چھوڑ دیں۔ فتکونون سوا، پھر تم ہو جاؤ برابر، یعنی انہی کی طرح کافر بن جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے رستے میں، یعنی جس شہر میں چلے گئے، جس گاؤں میں چلے گئے، جس چودھری کی پناہ میں چلے گئے، وہاں سے ہجرت کر کے پھر مدینے آئے، یہاں پہنچے مدینے آئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ قبول نہ کریں، اعراض کریں، بات نہ مانیں، فَخُذُوهُمْ، پس ان کو گرفتار کرو، پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولیا، دیکھنا گرفتاری کے بعد وہ منتیں کریں، دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، پھر بھی بات نہیں ماننی، ولا تتخذوا منہم ولیا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، ولا نصیرا، نہ امدادی، الا الذین، مگر ان منافقوں کو قتل نہ کرو۔ منافقین کے دوسرے فریق کا ذکر، مگر ان منافقوں کو قتل نہ کرو، یسلونا، جو مل گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان، میثاقن، کوئی عہد ہے، وعدہ ہے، معاہدہ ہے، یعنی یہ منافق جو بھاگ گئے ہیں تو کسی ایسی قوم کی پناہ میں چلے گئے ہیں جس قوم سے تم نے نہ کرنے کا معاہدہ، تو جب ان کی پناہ پاسداری کرنی ہے، ان منافقوں کو اس وقت تک کچھ نہیں کہنا جب تک وہ کی پناہ میں، او جاؤکم، تیسرا گروہ، یا باس،
ان منافقوں کو بھی قتل نہیں کرنا، یا وہ آ جائیں تمہارے پاس، حاصر صدورہم، کہ تنگ ہو گئے ان کے سینے، اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے، کس سے؟ ان یقاتلوکم، کہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلو قومہم، یا جنگ کریں اپنی قوم سے، تنگ آ گئے بھاگ بھاگ کے، دھکے کھا کھا کے، اور آ کے کہتے ہیں ساڈی توبہ جی، ہم تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے جی، ان کا ساتھ ہم نہیں دیں گے مشرکین کا، اور ان کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے، تو ہمیں کچھ نہ کہو. اللہ نے فرمایا ان کو بھی قتل نہ کرو. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، شکر کرو کہ ہتھیار پھینک دیے ہیں، یہ اندر رہنے والے بندے ہیں، باہر مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے، یہ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں گے، تو شکر کرو ہتھیار پھینک چکے ہیں. اگر اللہ چاہتا ان کو تم پر مسلط کر دیتا، یہ ہتھیار نہ پھینکتے، یہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ لڑیں گے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تم سے لڑتے، اللہ ان کو مسلط کر دیتا، پھر یہ تم سے لڑتے. فَإِنِ تَزَلُّوكُمْ، پس اگر انہوں نے تم سے کنارہ کر لیا، پس اگر وہ تم سے کنارہ پکڑیں، کنارہ کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ نہ لڑیں تم سے، پس اگر وہ تم سے کنارہ پکڑیں، پھر وہ تم سے نہ لڑیں، وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور ڈالیں تمہاری طرف پیغام سلو، السَّلَمَ سلا یعنی پیغام سلا. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر سبیلن، زیادتی کا راستہ، کوئی راستہ یعنی زیادتی کا. ان کو قتل نہ کرو جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے. ستجدون آخرین، ان دو گروہوں کے علاوہ کچھ اور منافقوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، ان کا حکم سنو. اب تم دیکھو گے آخرین، کچھ اور لوگ، یریدون، چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنو قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم، جس طرح ان منافقوں نے کہا کہ ہم نہ تم سے لڑتے ہیں نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑتے ہیں، ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں جی. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی منافقوں میں ہیں جو زبان سے یہ بات کریں گے، چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے. کلما ردو الى الفتنہ، جب کبھی ان کو لوٹایا جائے گا، بلایا جائے گا، الى الفتنہ، فساد کی طرف، ای شرک والقتال، یعنی مومنوں کے خلاف بھائی جنگ ہو رہی ہے، بڑا لشکر ہے، بس جی تساں مل جاؤ نال، تے اسی بھی مکا چھڑیے انہاں دا. جب ان کو دعوت دی جائے گی فتنے کی طرف، اور کے صوفیہ، اس فتنے میں اوندھے منہ جا گریں گے، تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، نہ کنارہ کشی کریں، نہ صلح کا پیغام بھیجیں، نہ جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکیں. فَخُذُوهُمْ، ایسوں کو بھی پکڑ لو. وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ، یہ معافی کے لائق نہیں ہیں. وَأُولَئِكُمْ، اور یہ ایسے لوگ ہیں. جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر سلطان الاختیار، مبین ظاہر، یا سلطان کھلی سند مارنے کی. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، پانچواں حکم سلطانی. خلاصہ لکھ لیں پھر ترجمہ کر دیتے ہیں. کفار اور منافقین کو راستے میں بے شک قتل کرو، پچھلا حکم یہی ہے. کفار اور منافقین کو راستے میں بے شک قتل کرو. اگر کوئی مومن خطان مارا جائے، اگر کوئی مومن تمہارے ہاتھ سے خطان جائے، تو اس کے احکام سیکھ لو. دور سے مجاہد نے دیکھا کسی آدمی کو، اس نے سمجھا کافروں کا آدمی ہے، تیر چلا دیا، گولی چلا دی. لگنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو مومن ہے. یہ ہے خطان قتل. یا کسی شکار کو مارنے کے لیے گولی چلائی اور لگ گئی کسی مومن آدمی کو، یہ خطان ہے. یعنی مارنا نہیں چاہتا اس کو. وما کان للمؤمن، اور کسی مومن کو لائق نہیں، کسی مومن کا کام نہیں، اَن یقتل مؤمناً، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو. الا خطاً، مگر غلطی سے. اس کے حکم سیکھ لو. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطان غلطی سے، فتحریر رقبت مومنت، تو آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن. یہ اس مقتول کا حکم بیان ہو رہا ہے جس کے وارث مسلمان ہیں، وہ خود بھی مسلمان ہیں اور اس کے وارث بھی مسلمان ہیں. پس آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا، مومن غلام آزاد کیا جائے. ودیت مسلمت الی اہلہ، اور دیت ہے خون بہا، مسلمتن جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کو، 100 اونٹ. یا 100 اونٹ کی قیمت، الا ان یصدقوا، مگر اس صورت میں کہ مقتول کے گھر والے معاف کر دیں کہ ہم نہیں لیتے دیت. پہلی صورت جی مرنے والا مومن ہے اور اس کے وارث بھی مومن ہیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ مقتول ہے ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں کافر ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن یہ مرنے والا مومن ہے، مقتول مومن ہے اور اس کے وارث مشرک ہیں، پس اگر ہے مرنے والا اس قوم سے جو تمہاری دشمن ہے اور یہ خود مومن ہے، فتحریر رقبت مومنا، پس آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا، دیت کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ اس کے حقدار نہیں. اگر انہیں دیت دی جائے گی تو وہی دیت وہ مسلمانوں کے خلاف بطور اسلحہ خرچ کریں گے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، تیسری سورت جی، اور اگر وہ مقتول ہے من قوم، ایسی قوم سے، بینکم وبینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، پھر دیت سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا. فمن لم یجد، پس جو آدمی غلام نہیں پاتا، جس طرح آج ہمارے ہاں ہے، یعنی وہ اس کے پاس غلام ہے ہی غریب آدمی ہے، یا غلام دستیاب ہی نہیں جیسے ہمارا معاشرہ ہے، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنے ہیں 2 مہینوں کے لگاتار. توبتم من اللہ، توبہ کا یہ طریقہ اللہ کی طرف سے ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے اور اس کا ہر حکم حکمت سے بھرپور ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اسی کے ساتھ عمدًا کسی مومن کو قتل کرنا، اس کی سزا کا بھی ذکر کیا. مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کے، قصدًا، ابن عباس سے مدارک نے متعمدًا کا معنی نقل کیا مستحلًا قتلہ. اب کو یاد نہ رہا جو اگلی آیت میں سزا ہو رہی ہے، پس سزا اس کی جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اہل سنت کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب دائمی جہنمی ہو، لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کا مرتکب دائمی جہنمی ہے. تو حضرت ابن عباس کا معنی مستحلن قتلہ، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس قتل کو حلال سمجھ کے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر کافر ہو گیا نا، اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا، بس اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، اور لعنت، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، تیار کیا اس کے لیے عذاب عظیم. دیکھا آپ نے کسی مومن کو بے گناہ مارنا ارادتاً اور قصداً کتنی سخت تنبیہ کی ہے، کتنے لفظ اس پر بولے اللہ تعالی نے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے. اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، غصے میں آ کے کئی لوگ اس طرح کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ہر ٹائم اللہ کے احکام جو ہیں وہ نظروں کے سامنے رکھنے چاہیے۔ میں چھوٹا سا تھا تو یہاں پھلروان ہمارے قریب ایک جگہ ہے، یہاں ایک طالب علم پڑھتے تھے، عبد الجبار غالباً اس کا نام تھا، والد صاحب کے پاس وہ دورہ تفسیر بھی پڑھنے کے لیے آئے، اور بڑا قابل لڑکا تھا۔ کچھ اہل تشیع دورہ تفسیر میں آئے تو صرفی نحوی بحث ان طلباء نے شروع کی، تو عبد الجبار ان کو کہتا ہے کہ ذرا ہٹ کے میرے ساتھ بات کرو صرفی نحوی جو تم کر سکتے ہو۔ پیچھے مجھے یاد نہیں سرحد کے علاقے کا تھا، لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ سرحد کی کس جگہ کا تھا۔ پھلروان میں وہ پڑھتا تھا، جو جامعہ مسجد ہے وہاں مولانا غلام ربانی صاحب ایک بہت قابل مدرس ہوئے ہیں، وہاں پڑھاتے تھے، ان سے وہ پڑھتا تھا۔ صرف کی کاپی پر جھگڑا ہوا طالب علموں کا، صرف کی کاپی پر، لینے دینے کی بات ہوگی، میں پہلے کاپی لکھوں گا، وہ کہتا ہوگا میں پہلے کاپی لکھوں گا، اس پر جھگڑا ہوا، کوئی تو تکار ہو گئی دو طالب علموں کی، تو ایک طالب علم جو ان میں سے تھا وہاں سے چلا گیا۔ چنانچہ ایک رات وہ تیار ہو کے آیا کہ جس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے اس کو قتل کر، صرف کی کاپی پر۔ تو وہ عبد الجبار جس مسجد میں رہتا تھا نا، وہ جس کو مارنا چاہتا تھا وہ بھی اس مسجد میں رہتا، وہ جس کو مارنا چاہتا ہے وہ کسی الگ جگہ پہ سویا ہوا ہے، عبد الجبار پہ سویا ہوا ہے، اس کے پاس ڈنڈا تھا قاتل کے پاس، آیا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ یہ دیکھا بھئی یہ سونے والا کون ہے، سر پہ ڈنڈے برسانے شروع کیے اور پھر اس کو اٹھایا، پھر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، اٹھا کے کمرے میں لایا، وہاں مارا، وہاں بیچارہ وہ صبح تک تڑپتا رہا، کوئی اٹھانے والا اس کو نہیں تھا، خون بہ گیا، پتہ ہی کسی کو نہیں۔ چنانچہ یہاں ہسپتال میں اسے داخل کیا گیا، والد صاحب اس کو پوچھنے کے لیے گئے ہسپتال میں، میں بھی ساتھ گیا، تو مجھے بڑا یاد ہے کہ والد صاحب نے جو ڈاکٹر تھا اس کو کہا کہ دیکھیں اس پر جتنے پیسے خرچ ہوں گے آپ اس کا آپریشن کریں، اس کا علاج کریں، اس پر جتنے پیسے لگیں گے وہ میں دوں گا، آپ کو ادا کروں گا، لیکن اس کے علاج میں کوئی کوتاہی اس بچے کے علاج میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ دو دنوں کے بعد وہ بیچارہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، بڑا قابل بندہ تھا۔ اس کے والدین کو فون کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا اللہ کے رستے میں تھا، مظلوم مارا گیا ہے، ہم آ رہے ہیں اور ہم اسے وہیں دفن کرنا چاہتے ہیں سرگودا میں، تو یہیں اس کا جنازہ ہوا یہیں۔ تو دیکھیں آپ، صرف کی کاپی ہے، ایک معمولی سی بات ہے، اس جھگڑے پر اس بندے نے جناب اس کو قتل کر دیا، ایک مظلوم اور غریب آدمی کو اور بے گناہ۔ اس لیے ان باتوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، چھٹا حکم جی، جب سفر پہ جاؤ گے تو جو بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مال کے لالچ میں اسے قتل نہیں کرنا، مال کے لالچ میں اس بندے کو قتل نہیں کرنا جو اجنبی آدمی ہاتھ کھڑے کر کے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں کہے السلام علیکم، اسے قتل نہیں کرنا۔ حضرت نیلوی صاحب اس کو پچھلی آیت سے جوڑ رہے ہیں جی، جب مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ غضب اللہ لعنہ اعد لہ جب مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے تو اے ایمان والو بغیر تحقیق کے کسی کو قتل نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم سفر کرو اللہ کے رستے میں, فتبینوا, خوب تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القا, اور مت کہو اس بندے کے لیے, القا الیکم السلام, جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام, لست مومنا, اس نے کہا السلام علیکم, میں مومن ہوں, تو اس کو نہ کہا ہیں ہن یاد آیا ایمان, جد اسی آ گئے ہیں, اب تو نے تلواریں دیکھی ہیں نا, تو اب کہتا ہے نعرہ تکبیر, نہیں, فرمایا نہیں, تم اس کو نہ کہو لستا مومنن کہ تم مومن نہیں ہے. ایک لشکر آپ نے بھیجا غالباً اسامہ کی سربراہی میں, تو جب یہ قریب پہنچے اس گاؤں کے تو گاؤں کے لوگ مکان چھوڑ کے بھاگ گئے, کافر تھے, مشرک تھے, انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا, تو ایک بکریاں چرانے والا چرواہا تھا, اس نے بھی ان کے ساتھ نعرہ لگایا اللہ اکبر. وہ مسلمان تھا, مومن تھا, پہلے بھی مومن تھا, وہ پہاڑوں پر تھا, نیچے اتر آیا, السلام علیکم, انہا کیا ہونا السلام علیکم, انہوں نے اس کو مار دیا, بکریاں مال غنیمت میں پکڑ لی, لے آئے. نبی پاک بڑے ناراض ہوئے, اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے, تب تک اون عرض الحیات دنیا, تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان, یہ بکریاں مال غنیمت, فعند اللہ مغانم کثیرہ, پس اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت غنیمتیں ہیں, کذائک من قبلو, اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے, یعنی کافر تھے یا ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے, فمن اللہ علیکم, پس اللہ نے تم پر احسان کر دیا, یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تم بھی تو پہلے کافر تھے, تم نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تو میں نے تمہیں مومن سمجھ لیا, تو اس بندے نے جب لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تو تم نے اسے مومن کیوں نہیں سمجھا, یہ مطلب. فتبینوا, پھر کہا خوب تحقیق کر لیا کرو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, لا یستوی القاعدون من المومنین, ترغیب الی الجہاد, حضرت نیلوی صاحب اس کو پچھلی آیت سے جوڑ رہے ہیں جی, میری اس تنبیہ کا یہ مقصد بھی نہیں کہ تم جہاد کے لیے نہ نکلو, یہ جو پیچھے تمہیں تنبیہ کی ہے کہ اس طرح بندے نہ مارو, تحقیق کر لیا کرو, میری اس تنبیہ کا یہ مقصد بھی نہیں کہ تم جہاد کے لیے ہی نہ نکلو, نہ, جہاد کے لیے نکلنے والوں کا تو بڑا اجر ہے, لا یستوی القاعدون من المومنین, نہیں برابر بیٹھنے والے مومن غیر اولی الضرر سوائے معذوروں کے, معذور تو معذور ہیں, نابینا ہے, لنگڑا ہے, بیمار ہے, بوڑھا ہے, وہ تو بیٹھنے ہی ہیں, انہوں نے تو نہیں جانا, لیکن یہ وہ بیٹھنے والے جو ہٹے کٹے نوجوان طاقتور صحت مند, نہیں برابر بیٹھنے والے مومن سوائے معذوروں کے, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور جہاد کرنے والے اللہ کے رستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ قائدون اور مجاہدون یہ برابر نہیں, فضل اللہ المجاہدین, فضیلت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ, القائدین بیٹھنے والوں پر, درجاتن درجے میں, منزلت میں, مقام میں بڑی فضیلت دی ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور مومن ہونے کی نسبت سب سے اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، یہ کلن سے مراد کون ہے جی؟ قائدون اور مجاہدون. قائدون سے بھی جنت کا وعدہ ہے بسبب الایمان. وفضل اللہ المجاہدین، وعدہ تو ہے جنت کا سب سے، لیکن فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، اجرن عظیمن، اجر عظیم کی بہت بڑا اجر ہوگا مجاہدین کے لیے. درجات منو، ان کے لیے بلند درجے، منہو اللہ کی طرف سے، و مغفرتن، اور ان کے لیے بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. اللہ نے ترغیب دلائی جہاد کی طرف. ان الذین توفاہم الملائکہ، ساتواں حکم سلطانی، ساتواں. تیسرا حکم کیا تھا جی؟ نکلو میرے رستے میں جہاد کرو، مکے میں کچھ مظلوم پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکال لاؤ، وہ ظالموں کے پنجے میں ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اس حکم کا کیا خلاصہ ہوگا؟ تمہاری مدد کے لیے مسلمانوں کو بھیج رہا ہوں، اے مکے میں رہنے والوں، اے مکے میں رہنے والے مسلمانوں، تمہاری مدد کے لیے مسلمانوں کو بھیج تو رہا ہوں، مگر تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ مگر تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ حلوی صاحب اس کو پچھلی آیت سے جوڑ رہے ہیں جی. پہلے بیان تھا القائدون من الجہاد، اب بیان ہے القائدون من الہجرت، جو ہجرت نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں باوجود طاقت کے ہجرت نہیں کرتے. مکے میں کوئی دکان ہوگی، رشتے دار ہوں گے، بیوی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، لاکھ مصیبتیں ہیں نا. ہجرت چونکہ اس وقت فرض تھی، مگر باوجود طاقت کے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جان نکالتے ہیں ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر، ہجرت نہ کر کے. قالو، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں روح نکالنے سے پہلے، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ اے فی فریق المسلمین ام فی فریق المشرکین، کون تھے تم؟ فی ما کنتم، تم کس دین میں تھے؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ فی ما کنتم، قالو کنا مستضعفین، عذر کرتے ہوئے جواب میں کہیں گے ہم تو تھے مغلوب زمین میں، ہم تو تھے بیچارے ضعیف اور کمزور زمین میں. قالو، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعتن، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی کشادہ، بڑی زمین پڑی تھی، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر جاتے اس میں، نکل جاتے نہ کہیں اور، یہیں رہنا تھا ایمان کو چھپا کے. ایک تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں، جیسے بریلویہ کا خیال ہے کہ ایک اسرائیل ہے، ایک منٹ میں ہزاروں بندے دنیا میں مر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تے نبی پاک نہیں ہو سکتے؟ دلیل دیتے. اور بعد من چلے بے وقوف تو ابلیس کے متعلق لا حول ولا قوت الا بالله، ابلیس ایک ہے، او دنیا والوں کو گمراہ کر رہا ہے، ایک ابلیس ہر جگہ ہو سکتا ہے، نبی پاک نہیں ہو سکتا. حالانکہ ابلیس کے بارے میں بھی آپ کہیں پڑھیں گے ہوا و قبیلہ، ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کا کنبہ، وہ کام میں لگے ہوئے. تو یہاں فرشتہ ایک نہیں، توفاہم الملائکہ، جان کھینچتے ہیں ان کی فرشتے. کیا مومن اور کافر کی روح قبض کرنے والا ایک ہی فرشتہ ہے یا ایک طرح کے فرشتے ہیں؟ نہیں، کافروں کی روح قبض کرنے والے گھنونی ڈرونی شکل میں آتے ہیں، بدبودار ٹاٹ جس میں وہ لپیٹ کے اس کو لے جائیں گے اس کی روح کو. اور مومن کی روح قبض کرنے والے خوش نما چہروں میں، خوش روئی میں جنت کے غلاف لے کے آتے ہیں، خوشبودار جس میں لپیٹ کے وہ اس کو لے جائیں گے. تو یہاں ملائکہ لفظ ہے. اور جہاں نا ملک الموت کہیں آیا ہے تو وہاں جنس مراد ہے، جنس، صرف عزرائیل مراد نہیں ہے، جنس مراد ہے، یعنی جو فرشتہ بھی اس کام کے لیے مقرر کیا گیا. کیوں تم نے ہجرت نہیں کی؟ اللہ کی زمین بڑی کھلی تھی، یہاں پڑے رہے ہو اپنے ایمان کو چھپا کے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، چونکہ ہجرت فرض تھی اور انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بری ہے جگہ پہنچنے کی، جس جگہ انسان کام نہ کر سکے اور ناممکن ہو جائے کام کرنا، رستے رک جائیں. تو اللہ کے رستے میں ہجرت کرنی چاہیے، کسی جگہ پہ بندہ چلا جائے ہجرت کر کے. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ عظمتوں سے نواز دیتے. اور جب بھی کسی اللہ کے بندے نے حق بیان کیا، توحید بیان کی، ان میں سے اکثر لوگوں کو ان مراحل سے گزرنا پڑا، جس کی مثال مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، جنہیں ان کے گھروں سے، وہاں بچرا سے، اپنے محلے سے انہیں نکال دیا گیا، اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر، اور اپنے زمینوں پر چلے گئے اور وہاں جا کے ڈیرے ڈال لیے. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، میرے والد صاحب نے بھی بندیال سے ہجرت کی تھی. یہ سن 1950 کی بات ہے، ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، 50 کے قریب. وہاں کیونکہ سرداری نظام ہے ہمارے ہاں، بندیال ملک ہیں، چودھری ہیں، اور غریب لوگ ان کی رعایا ہیں اور ان کے کمی ہیں. اور جب انہوں نے مکان بنانے ہوتے ہیں یا کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو شہر کے غریبوں کو بلا لیتے ہیں، آؤ بھائی ہمارے مکان بناؤ، مزدوری کرو. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں ہیں، جو سرداری نظام جس کو ہم کہتے ہیں، غریبوں کی آزادی سلب ہو جاتی ہے بیچاروں کی. تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو گرمیاں تھیں، تو اس ملک نے اپنے مکان بنوانے تھے اور بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، تو اس نے بلایا شہریوں کو، غریبوں کو، اور اس نے دن دہاڑی تندور جلوائے، روٹیاں پک رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، وہ مزدوروں نے کھانے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں کہ چھپ کر وہ کریں یہ کام. پھر جو بندہ یہ کہتا تھا کہ ملک صاحب میں روزے سے ہوں، ہاڑ کا مہینہ، ہاڑ ساون کا مہینہ، تپتی ہوئی دوپہر اور گرمی، اور جو بندہ یہ کہتا تھا نا غریب کہ میں روزے سے ہوں, تو وہ اپنے اہلکاروں کو بلا کے کہتا تھا اس کو دھوپ والا کام دو, اس کو دھوپ میں کھڑا کرو, یعنی اس کو چھاؤں میں نہیں کھڑا کرنا. یہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کو دھوپ میں کھڑا کرو. میرے والد صاحب کو پتا چلا, عید کے دن والد صاحب نے اس کے خلاف بیان کیا. عید میں تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. عید کے بعد جب وہ ملک ملنے کے لیے آیا, ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ وہ لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں پھر عید کے پیسے بھی دیتے ہیں, تو وہ ہاتھ اس نے آگے کیے تو والد صاحب نے کہا میں تیرے ہاتھ لینے کا روادار نہیں ہوں, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ لیے جائیں, جو کرتوت تمہارے ہیں. وہ بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا. لوگوں میں جب اس کی توہین ہوئی, بیزتی ہوئی, لوگوں نے سنا تو اس نے والد صاحب کے قتل کی تدبیر کی. لوگ مقرر کیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. والد صاحب کو بھی کئی لوگوں نے بتایا تو والد صاحب نے بندیال سے ہجرت کی اور سرگودا کے قریب ڈیرہ جاڑا ایک پنڈ ہے, یہاں آ کے ڈیرے ڈالے, پناہ لی یہاں آ کے. چنانچہ 5-6 سال والد صاحب ڈیرہ جاڑا میں رہے اور ڈیرہ جاڑا کے پورے علاقے کو توحید سے رنگ دی, توحید سے رنگ دیا پورے علاقے کو. جمعے کے بعد, اس زمانے میں جمعے کے بعد تقریریں ہوتی تھیں, جمعے سے پہلے تقریر نہیں ہوتی تھی. لوگ آ جاتے تھے, جمعہ پڑھا دیا, جمعے کے بعد تقریر ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ڈیرے جاڑے میں جمعے کے بعد جب تقریر ہوتی تھی تو ہر جمعے پر جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے کھانے کے لیے تقریباً 6-7 دیگیں پکائی جاتی. اس کا مطلب ہے 600-700 آدمی ارد گرد کے دیہاتوں سے آ رہا ہے, 30-30 میل سے, 35-35 میل سے. کوئی سنانے والا بھی نہیں تھا, نہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر اللہ نے والد صاحب کو سرگودھا میں اللہ لائے. 18 بلاک کی مسجد, چھوٹی سی مسجد تھی 5 مرلے کی, اور اس کی جگہ پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے. 27 بلاک میں ہم نے مکان لیا کرائے پر, اور والد صاحب کی تنخواہ تھی 50 روپے. 18 بلاک کی مسجد میں 50 روپے, اور مکان کا کرایہ تھا 55 روپے. 55 روپے مکان کا کرایہ اور 50 روپے آپ کی تنخواہ تھی. کام کیا, کوئی پرواہ نہیں, کام کیا. فرماتے ہیں 6 مہینے میں نے سیرت دیا. بڑا زور تھا یہاں بریلویہ کا, اور یہاں جو دیوبندی ہیں ان کا ایک ہوڑ تھا پورا علاقے میں, وہ پیر بن کے پوجے جا رہے تھے. تو کیونکہ تھوڑی سی ان کے ساتھ اوپر سے رشتہ داری بھی تھی, تو والد صاحب کہتے ہیں جب میں ان مفتی صاحب کے پاس جاتا تو یہ چھوٹے تھے وہ بڑے تھے, تو مفتی صاحب مجھے کہتے کڑکاؤ جی توحید, بیان کرو توحید, کھل کے بیان کرو. میں دل میں کہتا بھائی مفتی صاحب میں سمجھ رہا ہوں بھائی تسی کتھوں بول رہے ہو, آپ کا مطلب ہے بھائی میں بیان کروں اور لوگ دوسرے دن کہیں مولوی جی بوجھ بوریا بسترا بنو چلو جاؤ. میں کہتا میں کر لوں گا. 6 مہینے میں نے سیرت بیان کی, اور میں ہر جمعے پہ یہ کہتا تھا کہ میں نے تمہیں وہ مسئلہ سنانا ہے جس مسئلے کے لیے اللہ نے میرے نبی کو عظمتیں عطا کی. عظمت بیان کرتا اور آخر میں یہ کہہ دیتا حتیٰ کہ لوگ اتنے نکو نکو ہو گئے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں استاد جی وہ مسئلہ سناؤ جی, جس کے لیے نبی پاک کو اتنی عظمتیں ملی وہ مسئلہ سناؤ. پھر وہ مسئلہ توحید بیان کیا, لوگوں نے اسے پسند کیا. آج ہم پھر وہ دیکھو میری زمین وسیع ہے, میری زمین کشادہ ہے, میرے رستے میں ہجرت کر جاؤ, بڑی زمین پڑی ہے. آج ہم بندیال میں ہوتے کیا ہوتے, انہی ملکوں کے نیچے ہوتے, انہی ملکوں کا سلام کرنا ہے. اللہ تعالی نے والد صاحب کو وہاں سے حق کے لیے ہجرت کے رستے میں نکالا اور اللہ نے عظمتوں سے نواز, عزتوں سے نواز دی, عظمتوں سے نواز دی. تو ہجرت جب بندہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی زمین کشادہ ہوتی ہے, اللہ بڑی عظمتیں عطا کرتا ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء, جو باوجود طاقت کے ہجرت نہیں کرتے جو باوجود طاقت کے ہجرت نہیں کرتے ان کے لیے تو یہ سزا ہے، ہاں جو واقعی مجبور ہیں اس کا استثناء کیا، مگر جو کمزور ہیں مردوں میں سے، عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلتن، وہ طاقت نہیں رکھتے کسی تدبیر کی، نہیں کر سکتے کوئی ہیلا، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں واقف رستوں سے، انہیں مدینے کے رستے کا ہی پتہ نہیں، نہیں پاتے کوئی رستہ، بیچارے مجبور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، لنگڑے ہیں، نابینا ہیں، وہ اس سزا سے مستثنا ہے. فاولائک صلی اللہ ہو، پس قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. وکان اللہ غفورا غفورا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، ترغیب الی الہجرت، اور جو آدمی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، پائے گا زمین میں جگہ بہت، پائے گا زمین میں جگہ بہت، وساطن اور کشادگی روزی کی، ساطن فراخی معیشت. ومن یخرج من بیتی مہاجرا، جو بندہ نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی نیت خالص ہوگی دین کے لیے، ثم یدرک الموت، پھر آپ پکڑے اس کو موت رستے میں، فقد وقع اجرہ، اس کا اجر تو ثابت ہو گیا، اسے اجر مل گیا. وکان اللہ غفور رحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، آٹھواں حکم، کیا خلاصہ ہے؟ جہاد کے لیے جا رہے ہو تو صلاۃ خوف کے احکام سیکھ لو، جہاد کے لیے جا رہے ہو تو صلاۃ خوف کے احکام سیکھ لو. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ کچھ کم کر دو نماز سے، قصر مراد ہے جی، چار کی دو. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں قراءت مختصر کر دیں، ان خفتم ان یفتنکم، اگر تم کو ڈر ہو، اگر تم کو ڈر ہو کہ ستائیں گے تمہیں کافر، یعنی تم پر حملہ کر دیں گے، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم ان میں موجود ہو، یہ جو ان خفتم، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ قید اتفاقی ہے جی، اعتراضی نہیں، قصر صلاۃ کا حکم صرف جہاد سے مخصوص نہیں ہے جی، بلکہ ہر سفر میں اس کا حکم ہے، یہ قید اتفاقی ہے. اور جب تو ہو ان میں، فاقمت لہم الصلاۃ، پھر تو قائم کرے ان کے لیے نماز کو، فلتکم طائفۃ منہم، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، ایک گروہ ان میں سے، ماں کا تیرے ساتھ، دو حصوں میں تقسیم کر دو، ایک جماعت تیرے پیچھے کھڑی ہو جائے نماز کے لیے، اور دوسرے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں ان کو روکنے کے لیے. ولیاخذوا اسلحتہم، اور چاہیے کہ یہ نمازی بھی پکڑ لیں اپنے ہتھیاروں کو، یہ جو آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی نمازوں کو ہتھیار پکڑ لیں، تاکہ کافر کہیں یکبارگی حملہ کر دیں تو انہیں ہتھیار اٹھانے کی بھی دیر نہ لگے. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ سجدہ کر چکے، یعنی دو سجدے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ ہو جائیں تمہارے ورے پیچھے، پرے مراد کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں، یہ یہاں سے چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، ولتات طائفۃ اخرى، اور چاہیے کہ آ جائے دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ جو پہلے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ آ جائیں، فلیصلوا معک، پس چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں تیرے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں حذرہم، اپنا بچاؤ، واسلحتہم، اور اپنا ہتھیار، زرہ ڈھال، یہ ہے بچاؤ، اسلحہ تلوار تیر یہ اسلحہ ہے، ود الذین کفروا، چاہتے ہیں کافر، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، امتیاتکم، اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، اور نرئی صوفی بن جاؤ، اور نماز میں کھڑے ہو جاؤ خشوع و خضوع سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، بس وہ حملہ کر دیں تم پر حملہ یک بارگی واحدتا، حملہ کریں اور تمہیں مٹا کے رکھ دیں، ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من مطرن، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف، من مطرن یعنی بارش، یعنی بارش برس رہی ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، او کنتم مرضا، یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، انتظعو اسلحتکم، کہ بھاری اسلحہ رکھ دو، تمہیں خطرہ ہے کہ یہ بھاری اسلحہ اٹھائیں گے تو پھسلن ہوگی، پھسل جائیں گے، چل نہیں سکیں گے، یا بیمار ہیں یہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو بھاری اسلحہ رکھ دو، وخذو حذرکم، اور لے لو اپنا بچاؤ، یعنی زرہ ہے، ڈھال ہے، معمولی اسلحہ ہے، وہ لے لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، دوام ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرو، پس جب تم پوری کر چکو نماز، پس یاد کرو اللہ کو، بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے، پس جب تم اطمینان میں ہوو، یہ تو ہم نے نماز کا وہ حکم بیان کیا، جب تم خطرات میں ہو، جنگ میں ہو، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو طریقہ یہ تھا کہ ایک جماعت پیچھے کھڑی ہو، ایک سرحد پہ کھڑی ہو جائے، پس جب تم مطمئن ہو، وہ اطمینان ہو، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز کو، جس طریقے سے ہم نے تمہیں سکھا دیا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے نا یہ مومنوں پر فرض کی گئی ہے، موقوتاً، اپنے مقرر وقتوں میں، معین وقتوں میں، نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز بندے پہ فرض ہو جائے گی، یہ نہیں کہ بادل آئے، تھوڑی سی چمک دیکھی مغرب کے ٹائم، تو لوگوں سے کہا عشاء بھی پڑھ کے جاؤ بھائی، جمع بین الصلاتین ہو رہی، عشاء بھی پڑھ لو بھائی، زور کی پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی کوئی خرابی دیکھی، سفر پہ جانا ہے، اثر بھی پڑھ لو جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز فرض کی گئی ہے مقرر وقتوں میں، اثر کا وقت آئے گا تو فرض ہوگی، عشاء کا وقت داخل ہوگا تو فرض ہوگی، ابھی عشاء کا وقت آیا ہی نہیں، نماز فرض ہوئی نہیں، پڑھ کیا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا نا، بھی جیل میں تھے، ادھر ہماری بیرک تھی، ادھر سامنے دوسری بیرک تھی، اس دوسری بیرک میں غیر مقلد عالم تھے، عالم نہیں تھے، بس معمولی پڑا ہوا آدمی تھا، تو ایک دن باہر بڑی بارش ہو رہی ہے، اسی تے ڈکے ہوئے نا اندر، ایڈے ایڈے تالے لگے ہوئے باہر، اندر بند ہیں، تو بارش باہر آ رہی ہے، تو اس مولوی صاحب نے بیرک میں اعلان کیا، عشاء بھی پڑھو بھائی، ہم نے کہا خوف خدا کرو، انہوں نے کہاں سے آنا ہے، کوئی گھر جا رہے ہیں، بھئی دوبارہ آنے میں تکلیف ہو جائے گی، کیچڑ ہو جائے گا گلیوں میں، چلو کچھ تو عذر ہوا، یہ بیرک میں ہیں بھیڑ بکریاں دی طرح بند، کہاں جانا ہے انہوں نے، تو وہ عجیب تماشا ہے، یہ جو جمع بین الصلاتین ہے نا، یہ سوری ہے، سوری وقتی نہیں ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا جمع بین الصلاتین، وہ صورتن جمع ہے، صورتن یعنی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں نمازیں کیا ہو گئی ہیں، جمع، وقتی جمع نہیں ہے وہ کہ عصر کو زور میں پڑھو نہ، عشاء کو مغرب میں پڑھو نہ، صورتن جمع ہے، لشکر جا رہا ہے، مغرب کا ٹائم، عصر پڑی ہے، عصر پڑھ کے چل پڑے، مغرب ہو گئی، اب پھر سارا لشکر اترے، پانچ ہزار آدمی ہیں، پانچ ہزار آدمی نے گھوڑے باندھنے ہیں، اونٹ باندھنے ہیں، اترنا ہے، وضو کرنا ہے، کتنی دیر لگے گی؟ پانچ منٹ میں ہو جائے گا سارا کام، پھر مغرب پڑھ کے چلو، عشاء ہو گئی ہے، پھر اترو، مغرب ہوئی نا، نبی پاک نے فرمایا چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، جب مغرب کا آخری ٹائم ہوا نا، یعنی تقریباً گھنٹے کے بعد، غروب آفتاب کے ایک گھنٹے بعد آخری ٹائم ہوا، فرمایا اترو، مغرب کو پڑا اپنے آخری وقت میں اور عشاء کو پڑا اپنے ابتدائی وقت میں، یہ جمع ہے سوری، وقتی نہیں. اسی طرح لشکر جا رہا ہے، زور کا ٹائم ہوا، اترو بھائی، اب زور کے ٹائم سارے اترے، جانوروں کو چارہ ڈالا، وضو کیا، نماز پڑھی، چلو بھائی، پھر چل پڑے، آگے اثر ہو گئی، پھر اترو بھائی، تو زور کا ٹائم ہوا نا، آپ نے فرمایا چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، جب زور کا آخری ٹائم آیا نا، فرمایا اترو، زور پڑی اپنے آخری وقت میں اور اثر پڑی اپنے ابتدائی وقت میں، یہ صورتن جمع ہے، وقتی جمع نہیں ہے، جس طرح غیر مقلدین نے سمجھ لیا ہے نماز اپنے اپنے وقتوں میں فرض کی گئی ہے. ولا تاہلو فبتغاء الکون ترغیب الی الجہاد، مشرکین کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، جنگ میں تکلیفیں تو آتی ہیں، مشرکین کو نہیں آتی، دکھ تو اٹھانے پڑتے ہیں، مشرکین نہیں اٹھاتے، وہ بھی تو اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کے امیدوار نہیں ہیں، اے مومنو جس چیز کے تم امیدوار، تم تو جنت کے امیدوار ہو، رب کی رحمت کے امیدوار ہو، تو وہ کافر بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں. ولا تاہلو اور سستی نہ کرو ابتغاء القوم مشرک قوم کے پیچھا کرنے میں، ان تکونو تعلمون اگر ہوتے ہو تم دکھی، تعلمون علم سے ہے، اگر ہوتے ہو تم دکھی، فانہم یعلمون پس بے شک وہ کافر بھی ہوتے ہیں دکھی، کما تعلمون جس طرح تم دکھی ہوتے ہو، وہ نہیں سفر کرتے، وہ بھی تو نکلتے ہیں جنگ کے لیے. وترجون من اللہ ما لا یرجون اور تم کو اللہ سے امید ہے ان نعمتوں کی جن کی ان کو امید نہیں، ان کا تو سارا کام ہی دنیا ہے، تو وہ بھی تو دکھی ہوتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، نما حکم جی، فیصلے احکام شرعیہ کے مطابق کرو، فیصلے احکام شرعیہ کے مطابق کرو، ظن اور تخمین سے نہیں، ظن اور تخمینے اندازے اٹکل پچو اس سے نہیں، احکام شرعیہ کے مطابق فیصلے کرنے. ایک کلمہ گو نے، منافق نے چوری کی، اپنے پڑوسی کی. ایک بوری تھی آٹے کی، کچھ ہتھیار تھے، اس نے بجائے اپنے گھر رکھنے کے اسے ایک یہودی کے گھر رکھ دیا. صبح کے ٹائم بندہ اٹھا، دیکھا کہ چوری ہو گئی ہے، اس بوری میں سوراخ تھا، اس آٹے کی لکیر نے یہودی کے گھر کی نشاندہی کر دی. یہودی بھی طلب ہو گیا، اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کا کلمہ گو ہے، فلاں آدمی ہے، یہ اس نے میرے پاس آ کے رات کو یہ چیزیں رکھی ہیں، نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں مجھے اس سے زیادہ کا پتا ہے. چور اور چور کی برادری کے لوگ اس خطرے سے کہ ہاتھ کٹیں گے اور بدنامی ہوگی پورے خاندان کی، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں. نبی پاک کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے یقین دلایا کہ نہیں، ہم چور نہیں ہیں، نشاندہی بھی ہے. پھر یہ یہودی بڑے جھوٹے لوگ ہیں، ہمارے مخالف بھی ہیں مسلمانوں کے. نبی پاک نے ان کو سچا سمجھ لیا، یہودی کو جھوٹا سمجھ لیا. قریب تھا کہ آپ فیصلہ کرتے، قریب تھا کہ آپ یہودی کے خلاف اور ان منافقین کے حق میں فیصلہ کر دیتے. ذہن آپ کا بن گیا تھا، آپ نے انہیں سچا سمجھ لیا تھا. اس کے متعلق یہ ساری آیتیں ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب، بالحق سات سچ کے، سات حق کے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، سات اس چیز کے جو سجھائی تجھے اللہ نے، اراک اللہ جو تجھے اللہ نے بتائی، من القواعد، من قواعد وہ قاعدے وہ قانون، ولا تکن للخائنین خصیما، میرے پیغمبر مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا. خائنین کون ہے؟ وہ منافق، چور اور اس کی برادری کے لوگ جو اس کی حمایت میں اٹھے ہوئے تھے، جو اس کا ساتھ دے رہے تھے. مت ہو خائنین، دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ولا تکن للخائنین خصیما پہ لکھا ہے، جس طرح پہلے آپ کبھی دغا بازوں کے طرفدار نہیں ہوئے، میرے پیغمبر آئندہ بھی نہ ہونا. اب کوئی اعتراض نہ رہا کہ کیا نبی پاک دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے تھے؟ تھانوی صاحب کے اس بیان سے کوئی اعتراض نہ رہا. یعنی جس طرح آپ پہلے کبھی خائنین کے طرفدار نہیں ہوئے، میرے پیغمبر آئندہ بھی نہ ہونا. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگ اللہ سے. خلاف اولا بات ہم سے سرزد ہو جائے تو اللہ ہمیں پوچھے بھی نہیں، لیکن خلاف اولا بات انبیاء سے صادر ہو جائے تو اللہ اس پہ تنبیہ کر دے. کیوں؟ تعلق زیادہ، پیار زیادہ، محبت زیادہ ہے. یہ اللہ کے مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، پیارے ہیں. چھوٹی سی بات بھی ہو جائے نا اللہ کو محسوس ہوتی، غیر پتھر بھی مارے تو دکھ نہیں ہوتا اور اپنا پھول بھی مارے تو بندے کو تکلیف ہوتی. تو فرمایا واستغفر اللہ. یہ جو آپ کے دل میں بات آ گئی تھی نا میرے پیغمبر کہ یہودی جھوٹا ہیں اور یہ منافق سچے ہیں، اس پر اللہ سے بخشش مانگ. ان اللہ کان غفور رحیما. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، میرے پیغمبر مت جھگڑ ان لوگوں کی طرف سے جو دغا بازی کرتے ہیں اپنے آپ سے. جو کسی سے دغا کرتا ہے وہ اپنے آپ سے دغا کرتا ہے. اللہ نے جو انسان کو ذہن، ضمیر، دل دیا ہے بطور امانت، اس ذہن سے کسی کے متعلق دغا بازی کی سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے ضمیر سے دغا بازی کی ہے. یہ ضمیر اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ کسی کے خلاف دغا بازیاں اور خیانت کی باتیں سوچی جائیں. مت جھگڑ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے دغا بازی کی ہے اپنے آپ سے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس آدمی کو جو دغا باز ہیں، چور، اسیمن، گناہگار ہیں. ایک خود دغا بازی کی، چوری کی، ایک الزام بے قصور آدمی پہ رکھ دیا. یستخفون من الناس، لوگوں سے اپنی شرارت چھپاتے پھرتے ہیں یا چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہے. عذرو علم، جسمن نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے. وہو معہم، اور اللہ ان کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے. اذ یبیتون، جب راتوں کو بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، مقول، ان باتوں کے، لا یرزا، جن باتوں پہ اللہ راضی نہیں. اور اللہ ان کے ساتھ ہے جب راتوں کو مشورے کرتے ہیں، من القول، ان باتوں کے، مالا یرزا، جن باتوں پہ اللہ راضی. کیا مشورے کیے تھے؟ صبح کے ٹائم قسمیں اٹھا دو بھائی کہ یہ چور نہیں ہے. یہ چور خود بھی قسم اٹھا دے، تم بھی اٹھا دو. یہ جو راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. وکان اللہ بما تعملون محیطا، ہے اللہ تمہارے اعمال کو گھیرنے والا، تم اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے ہو. ہر وہ بندہ جو گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، اور گناہ بھی ایسا جو لوگوں سے چھپ کے کرنا چاہتا ہے، اس کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے. یہ آیت بہت سخت تنبیہ ہے اس بندے کے لیے. لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، اس اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے ہو. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم یہ کام کرتے ہو، یہ کام کرتے ہو، یہ کام کرتے ہو. تو جب بھی بندے کا دل اور ضمیر کسی غلط کام کرنے پر آمادہ کرے، تو فوراً یہ آیت ذہن میں آنی چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا ہوں. میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں تم ہاؤلائے، ہاں ہاں تم وہی ہو نا، اور چور کے حامیوں، کن کو ذکر کیا جائے؟ چور کے حامی، منافق، قبیلہ سارق. ہاں ہاں تم وہی ہو نا، یا دل تم انہم، تم نے جھگڑا کیا انہم، ان کے بارے میں، خیانت کرنے والوں کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یہاں تو تم نے جھگڑا کر لیا، جھوٹی قسمیں اٹھا لیں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن. اَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا عَلَيْهِمْ ان کا وَكِيلًا، اللہ کے سامنے وکیل، مقدمہ لڑنے والا، اللہ کے سامنے ان کا وکیل کون بنے گا؟ آج تو بڑے وکیل بنے پھرتے ہو کہ یہ چور نہیں ہے، اور چور یہودی ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا، اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا، جو کوئی کرے گناہ یعنی چوری، او یظلم نفسہ یا ظلم کرے اپنے یا ظلم کیا اپنے آپ پر جھوٹی قسم، جو کوئی کرے گناہ یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر بخشش مانگے اللہ سے پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، وَمَنْ يَكْسِبْ اِسْمًا زَجَر، وَمَنْ يَكْسِبْ اور جس نے کمایا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَلَا نَفْسِ پس بے شک کمایا اپنے نفس پر، یعنی اس کا وبال پڑے گا اس کے اوپر، کان اللہ علیما حکیما، وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جس نے کمائی کوئی تقصیر، خطیئتن خطا چوری، او اسمن یا گناہ جھوٹی قسم، ثم یرمی بہ برین پھر الزام دھر دیا بے گناہ پر، یرمی تہمت لگا دی، پھر تہمت لگا دی برین بے گناہ پر، جس طرح تم نے تہمت لگا دی اس یہودی پر، فقد احتمل اس بندے نے تو اٹھایا بڑا طوفان، و اسم مبینہ اور گناہ صریح، بہت بڑا گناہ کیا اس بندے نے، ولولا فضل اللہ علیک میرے پیغمبر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، و رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، ان یذلوا کا کہ وہ تجھے مغالطہ میں مبتلا کر دیں، وہ تجھ کو بہکا دیں، پھسلا دیں، حقیقت حال سے ادھر ادھر کر دیں، آپ کو غلطی میں مبتلا کر دیں، انہوں نے تو پورا فیصلہ کر لیا تھا مشورے کر کے، وما یذلون انفسہم اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وانزل اللہ علیکا اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب، والحکمت اور دانش کی باتیں، وعلمک ما لم تکن تعلم اور سکھائیں تجھ کو وہ باتیں جن کو تو نہیں جانتا تھا، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور ہے اللہ کا فضل تجھ پر بڑا۔ یہ آپ ان آیتوں کا ما قبل دیکھیں، علمک ما لم تکن تعلم کہاں سے شروع ہوا، جہاں سے رکوع شروع ہوا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ایک خاص واقعہ کا بیان ہو رہا ہے، نبی پاک نے غلط فہمی سے یہودی کے خلاف فیصلہ کرنا چاہا، منافقوں نے جھوٹی قسمیں اٹھا کے نبی پاک کو فریب میں دھوکے میں مبتلا کر دیا، اللہ نے صحیح صورت حال سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، یہی مراد ہے علامہ کا معلوم تکن، جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا کہ چور منافق ہے، یہودی نہیں، جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا کہ رات کو بیٹھ کے انہوں نے مشورے کیے ہیں، علامہ کا میرے پیغمبر وہ بات میں نے آپ کو سکھا۔ جن بریلویہ نے ماں کو عموم کے لیے مانا اور کہا علامہ کا ماں سکھا دی تجھ کو وہ باتیں جو تو، یعنی سارا علم غیب، ما کانا ما یکون سب چیز آپ کو پتا چل گیا، آپ کو اللہ نے سکھا دی، اللہ ما کا معلوم تکن تعلم جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب سکھا دیا، آپ عالم الغیب ہیں، اگلی باتیں اللہ نے بتا دی۔ میں کہتا ہوں اگر اس آیت میں اللہ نے ہر وہ بات سکھا دی تھی جو آپ نہیں جانتے تھے، اس کے بعد قرآن کیوں اترا، کیوں قرآن اترا اس آیت کے بعد، آپ تو جانتے تھے، علامہ کا ما عموم کے لیے ساری چیزیں آپ کو اللہ نے سکھا دی، اس کے بعد تو کوئی آیت کوئی حکم نہیں اترنا چاہیے تھا، نبی پاک کو سب کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ کو علم غیب کی تحقیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ماں ہر جگہ پہ عموم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خصوص کے لیے، جہاں مخصوص چیز کے لیے بھی ماں استعمال ہوتی ہے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا وچ حق یہودیاں دے آیا ہی یاد ہے کہ کوئی نہ وعلم تم مالم تالمو وچ حق یہودیاں دے آیا ہی اتھے بھی ماں نو کر عام گھانگی کوئی مولوی تھا نا گھانگی وہ اس پر بہت زور دیتا تھا تو آپ نے اس شعر میں بھی نہیں نا سوچا اس نے یہ کیا کہتا ہے اتھے بھی ماں نو کر کس نو کر ماں نو اتھے بھی ماں نو کر عام گھانگی ہر جا تے ماں عام کیتی ہوئی اتھے بھی ماں نو کر عام گھانگی بیڑا آپ اپنا ڈبایا ہی وعلم تم مالم وعلم کم مالم تکونو تعلم نبی تمہیں سکھاتا ہے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب یعنی سارا علم ہمیں سکھا دیا ہے ہم عالم الغیب ہو گئے وعلم تم مالم تعلمو یہودیوں کے بارے میں آئے ہیں کیا یہودی عالم الغیب ہو گئے نہیں یہ صرف اس واقعہ کے بارے میں ہے تفسیر رول مانی نے لکھا تفسیر خازن نے لکھا تفسیر مدارک نے لکھا تفسیر بحر محیط نے لکھا قرطبی نے لکھا علامہ کا ما ایش شرع شریعت من الشرائع من احکام الشرع و امور الدین من احکام الشرع و امور الدین تفسیر مدارک نے لکھا من امور الدین و علمک بالقرآن من الاحکام والحدود اور ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی اگر آپ اس کو بات کو ذہن میں رکھیں جو اس رات نہیں پڑھ سکے وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا بتائیں وقت تو پھر اس طرح زیادہ لگ جائے گا کہ ہمارا اور بریلویہ کا اختلاف نبی پاک کے صرف علم میں نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے کم اور ساری دنیا سے زیادہ نبی پاک عالم ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے کم اور ساری دنیا سے زیادہ نبی پاک عالم ہے علم میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں اب رہ گیا غیب غیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ غیب کی بے شمار خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی وہ بھی کہتے ہیں کہ غیب کی بے شمار خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی اختلاف صرف علم میں نہیں صرف غیب میں نہیں بلکہ اختلاف ہے علم میں یہ ہے اختلاف وہ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں صرف عالم نہیں ہم کہتے ہیں آپ صرف عالم آپ تو بہت بڑے عالم ہیں اختلاف ہے علم غیب میں وہ کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں ہم کہتے ہیں آپ عالم الغیب نہیں ہم نے کہا کہ ہم نبی پاک کے علم غیب کی نفی قرآن سے دکھا دیتے ہیں علم کا بھی لفظ ہوگا غیب کا بھی لفظ ہوگا پیچھے لا لگا ہوا ہوگا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ ولا عالم الغیبہ تمہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے قیامت کی صبح تک مہلت ہے تمہیں قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی پاک کا کوئی ایک فرمان پیش کرو جہاں نبی پاک کے لیے علم اور غیب کا اکٹھا لفظ استعمال ہوا ہو کوئی قرآن کی ہے کوئی نبی پاک کا فرمان جس میں آپ کے لیے علم اور انی عالم الغیب انت تعلم الغیب کل میرے پیغمبر کہہ دے انی عالم الغیب جس طرح ہم نے دکھایا لا عالم الغیب دکھایا تو آپ دکھائیں قرآن کی ہے تو کل میرے پیغمبر کہہ دے انی عالم الغیب انت تعلم الغیب دکھاؤ نہیں دکھا سکتے ہو قانون یاد رکھیے جس جگہ اللہ اپنے پیغمبر کے لیے علم کا لفظ استعمال کریں گے غیب کا نہیں کریں گے جس جگہ غیب کریں گے علم کا لفظ استعمال نہیں کریں گے یہ قانون ہے اور جہاں نفی کریں گے تو علم غیب کی کریں گے علامہ کا مالم تکن تعلم یہاں علم کا لفظ ہے غیب کا لفظ کوئی نہیں. وما ہوا علی الغیب بزنین, میرا پیغمبر غیب کے بتانے پر بخیل نہیں. وہاں غیب کا لفظ ہے, علم کا کوئی نہیں. جہاں غیب کا آئے گا علم کا نہیں آئے گا, جہاں علم کا آئے گا غیب کا نہیں آئے گا, اور جہاں اللہ نفی کریں گے تو وہاں اللہ دونوں لفظ استعمال. ولو کنت عالم الغیب کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. جب نفی کریں گے اللہ دونوں لفظ استعمال کریں گے, جب اس بات کریں گے تو صرف علم کا لفظ اللہ کہیں گے یا صرف غیب کا لفظ اللہ کہیں گے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا, یہ سورت انعام میں ہے جی, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لا خیر فی کثیر من نجواہم زجر للمنافقین, متعلق نویں حکم کے جی, نواں حکم جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میں اللہ نے ذکر کیا تھا کہ یہ راتوں کو مشرے کرتے ہیں, اسی کے متعلق ہے جی. لا خیر فی کثیر من نجواہم, نہیں بھلائی ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں, یہ خیر والے مشورے نہیں ہوتے. الا من امر بصدقت, مگر مشورہ تو بہتر کاموں کا ہونا چاہیے, برے کاموں کے مشورے نہیں ہونے چاہیے, بہتر کاموں کا ہونا چاہیے. مگر جس نے حکم دیا صدقے کا یا بھلے کام کا, او اصلاح بین الناس, یا مشورہ کے درمیان اصلاح کروانے کا, یہ ہونے چاہیے مشورے, یہ ہونے چاہیے مشورے, بھائی صبح جھوٹی قسم اٹھا دو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو کوئی کرے گا یہ کام چاہنے رضا مندی اللہ کے, یعنی اچھے کام کے مشورے کرنا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم ان کو دیں گے اجر عظیم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, تخویف اخروی مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے والوں کے لیے, جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی, من بعد ما تبین لہ الہدا, بعد اس بات کے کہ ظاہر ہو گئی اس کے لیے ہدایت, اس کے بعد بھی مخالفت کرتا ہے مشورے کرتے ہیں, ویتبع غیر سبیل المومنین, اور وہ چلتا ہے مومنوں کے سوا کسی اور رستے پر, مسلمانوں کے رستے کے خلاف, یوں میں نہ کر لو جی, غیر سبیل المومنین, مسلمانوں کے رستے کے خلاف چلتا ہے, نولی ہی ہم پھیر دیں گے اس بے ایمان کو, ما تولا جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے, دھکا ماریں گے, دھکا ماریں گے ہم, حوالے کر دیں گے اس کو جدھر وہ جانا چاہتا ہے. ونسلی ہی جہنم, ہم جھونک دیں گے اس کو جہنم میں, وسعت مسیرہ, اور بری ہے جگہ پہنچنے کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, دوسرا حصہ جس میں احکام سلطانی بیان تھے وہ مکمل ہوئے جی, نو احکام سلطانی. میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ ہر حصے کے بعد اصل مسئلہ توحید کو ذکر کریں گے جی, پہلی دفعہ جب ذکر کریں گے تو اجمالاً, اور دوسری دفعہ ذکر کریں گے تو تھوڑا سا تفصیلاً. اب دوسرا حکم ختم ہوا حصہ, تو اللہ تعالی اصل دعوی توحید کا ذکر کرنے لگے ہیں جی, پہلے کی نسبت تفصیلاً. میں نے احکام بیان کر دیے, ان کو بجا لاؤ, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا مرتکب معافی کا حقدار نہیں ہے, اس سے ضرور بچنا, دوسرے احکام پہ بھی عمل کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا, شرک اعتقادی بھی فعلی بھی دونوں. ومن یشرک باللہ, جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ، فقط ذلہ ذلالم بعیدہ، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ایک بات تھوڑا، چونکہ قرآن کا اصل مقصد دعوی توحید ہے اور حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سارا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے، اسی دعوے کو ثابت کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ شرک اعتقادی جو ہے نا، اور شرک فعلی۔ شرک فعلی کیا ہے؟ جو فعل میں شرک ہو، مثلا عمل، نظر نیاز، قبروں کا طواف، قبروں کے سجدے، یہ ہے شرک فعلی۔ اعتقادی کیا ہے؟ انہیں عالم الغیب ماننا، حاضر ناظر ماننا، متصرف الامور ماننا، نفع نقصان کا مالک ماننا۔ دنیا میں شرک فعلی زیادہ ہو رہا ہے، یہ آپ قبروں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے گا ذرا، جس طرح قبریں پوجی جا رہی ہیں، توبہ توبہ، خدا کی قسم ابو جہل اگر زندہ ہو کے آئے نا، کنا نو ہاتھ لا کے نس جائے، اے تے میرے بھی پیو نکلے، بھاگ جائے، بھائی میں اتنا مشرک نہیں تھا جتنے یہ ہیں۔ حضرت علی حجویری کی قبر پہ دیکھیں، شاہ رکن عالم کی قبر پہ دیکھیں، توبہ توبہ توبہ۔ عورتوں نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ مزار کی جو دیوار ہے نا، اس دے نال چھوراں دے سر رگڑا لگ۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا، وہاں بھاٹی گیٹ کے ساتھ ہی میرے دوست رہتے ہیں، ان کے پاس میں ٹھہرا ہوا، تو میں یوں ہی نکلا وہاں سے، صبح کا ٹائم تھا، تو میں ادھر آ گیا حضرت علی حجویری مسجد میں، اور سارا میں مسجد میں پھرتا رہا۔ قبر کے پاس جب میں گیا نا، تو میں نے دیکھا بھائی بڑا ایک بابو قسم کا آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا، بالکل پڑھا لکھا شکل و شبہ سے، تو وہ جالی سے چمٹ کے کہتا ہے، داتا میرا پتر آج انٹرویو دین جا رہا تے خیر کری، میرا بیٹا آج انٹرویو دینے جا رہا ہے، خیر کری، وہ پاس ہو جائے، میرا بیٹا پاس ہو جائے۔ یہ جو ہے نا شرک فعلی، یہ بہت زیادہ ہے۔ سجدے، ماتھا ٹیکنا، نظریں دینا، نیازیں دینا، گیارہویں پکانا، دیگیں تقسیم کرنا، لیکن قرآن اس کی تردید کم کرتا ہے۔ صرف چار جگہوں پہ کہا بھی غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، تین چار جگہوں پہ کہا بھی سجدے کے لائق اللہ ہے اور کوئی نہیں، قرآن اس کی تردید کم کرتا ہے، جبکہ معاشرے میں یہ زیادہ ہے۔ قرآن شرک اعتقادی کی تردید بہت کرتا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے مالک میں، مختار میں، برکات دہندہ میں، خالق میں، رازق میں، موئی میں، ممیت میں، مدبر میں، بیٹے دینے والا میں، شفائیں دینے والا میں، میرے سوا کوئی کخ کا مالک نہیں، مکھی پیدا نہیں، اس پر بہت زور دیتا ہے۔ عالم الغیب میں، حاضر ناظر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک فعلی پیدا ہوتا ہے شرک اعتقادی سے، پہلے آتا ہے شرک اعتقادی، اس کا نتیجہ ہے شرک فعلی۔ یہ جو حضرت علی حجویری کی نیازیں دے رہا ہے، یہ قبروں پہ کھڑا ہے، اس کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو گیارہویں دے رہا ہے، اس کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے حال سے واقف ہیں، دوں گا تو برکت ہوگی، نہیں تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا، خون آ جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی، بے برکتی ہو جائے گی۔ تو شرک فعلی نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا۔ اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا ہے، شرک اعتقادی کو ختم کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، میرے سوا مالک و مختار کوئی نہیں۔ جب لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے گا، تو لوگ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ بھی نہیں کریں گے اور کسی کے نام کی نظر و نیاز بھی نہیں دیں۔ سمجھ آگے میری بات؟ شرک فعلی نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا۔ پہلے شرک آتا ہے عقیدے میں، پھر آتا ہے فعل میں، تو قرآن چاہتا ہے کہ عقیدے میں ہی شرک نہ آئے تاکہ اس کے فعل اور عمل میں شرک داخل نہ ہو۔ اِن یدعون من دونہ الا اناثا، شرک اعتقادی کی نفی تھی، وہاں من یشرک میں دونوں کی نفی تھی، شرک اعتقادی بھی فعلی بھی۔ اِن یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر زنانیاں نو، اناثا عورتوں کو پکارتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا انہیں اناثا اس لیے کہا گیا کہ مشرکین کے اکثر جو معبود تھے ان کے نام عورتوں والے تھے، لات، منات، عزا، کچھ نے کہا جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ عورتوں کی طرح ہیں، یعنی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اناثا مراد فرشتے، آپ کسی جگہ پہ پڑھ لیں گے سورۃ صاد میں، صافات میں، کہ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وکانو یقولون الملائکہ بنات اللہ، امام راضی جی، اور قرطبی نے کہا وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہی شفعاؤنا عند اللہ، اس لحاظ سے بیٹیاں ہیں کہ جس باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا اور بیٹی کے مطالبات پورے کرتا ہے اللہ بھی فرشتوں کی بات کو نہیں موڑتا، اس نظریے سے بیٹیاں کہتے تھے۔ چونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ نے بھی تنزن کہا زنانیاں نو پوچھ دیو، یعنی فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو، عورتوں کے پجاری ہو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت میں یہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ اللہ کے سوا جس جس کی بھی پکار ہے وہ اس بزرگ کی پکار نہیں ہے، اصل میں وہ شیطان کی پکار ہے۔ یا آباتِ لا تعبد الشیطان، اللہ لا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، لعنہ اللہ، جس شیطان پہ اللہ نے لعنت کی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے بکواسات کی وجہ سے اللہ نے اس پہ لعنت کی، ان کرتوتوں میں سے کچھ یہ ہیں جن کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے اس پہ لعنت کی نا، ان کرتوتوں میں کچھ یہ ہیں، کالا، اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شرک فعلی کی نفی تھی۔ اِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، شرک اعتقادی کی، اور لَأَتَّخِذَنَّ، اس نے کہا میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر۔ شاہ عبد القادر نے لکھا غیر اللہ کی نیازیں مراد ہیں، یا جو بھی شیطان کے رستے میں مال خرچ کیا جائے غیر شرعی جگہ پہ، غیر شرعی جگہ پہ جو مال خرچ ہوگا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ ابھی تیری کیا عمر ہے، ابھی تو تو 30 سال کا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، بڑی عمر پڑی ہے توبہ کرنے کی، میں نے آرزوئیں دلاؤں گا۔ وہ نہیں دیکھا تو نے 70-70 سال دے بندے آلے پھر دینے دنیا تے، تو بھی رہنا، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ ولا آمرنہم، اور میں ان کو سکھاؤں گا، فلا یوبت کن، وہ چیریں گے جانوروں کے کان، جو اونٹنی پانچ بچے جنتی نا اور پانچواں نر ہوتا، آخری بچہ اس کا نر ہوتا، تو مشرکین اس اونٹنی کے کان چھید کے نا بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، او تحریمات العباد، تحریمات العباد، اب اس کا دودھ نہیں دونا، اس پہ سواری نہیں کرنی، اس کو ذبح نہیں کرنا، یہ بزرگوں کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دی ہے ہم نے، تو وہ کان چیرتے تھے، میں ان کو سکھاؤں گا کہ وہ چیریں گے جانوروں کے کان، ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ بدلیں، وہ تبدیل کر دیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز، صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی، صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی، کچھ لوگوں نے تو کہا عورتوں کو مرد کی شکل بنا لینا اور مرد کو عورتوں کی شکل بنا لینا، عورتیں بال کٹوانے لگ جائیں، مرد کاندھوں سے نیچے تک رکھنے لگ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہوتے تھے نا وہ کان کی اس لو سے نیچے نہیں ہوتے تھے، یہ پتہ نہیں ہمارے کئی دوستوں کو میں دیکھتا ہوں ایسے گاٹے چھپائے، کہاں سے ثابت کیے نا، یہ تو تشبہ بالنساء ہے، آپ کے بال کان کی اس لو تک تھے، جن لوگوں کو ذرا نیچے کا مغالطہ لگ گیا نا اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی حجامت کروانے میں دیر ہو گئی اور آپ کے بال گنگریالے تھے، آپ نے کنگھی دی نا اس موقع پہ جس بندے نے دیکھا اس نے سمجھا بھئی نیچے تک ہیں، ورنہ نہیں، آپ کی کان کے لو تک بال ہوتے تھے، جب آپ حجامت کروا لیتے تھے اور آپ کے بال مڑ کے آ جاتے تھے اوپر تو یہاں آپ کے بال رہتے تھے گنگریالے ہونے کی وجہ سے، یہ گلے میں لٹکا لینا یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، تشبہ بالنساء ہے، یہاں مجھے ایک دفعہ ایک بندہ ملنے آیا اس نے اس طرح بال رکھے ہوئے، یہاں بال ہے یہاں آ رہی ہے، میرے پاس وہ بیٹھا نا تو باتیں جب کرنے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی کڑنگ، میں بڑا حیران بھئی کلب جا رہی ہے کڑنگ، تو میں نے جب دیکھا تو تسبیح کے ساتھ گھنگرو باندھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح نہیں اس کے ساتھ گھنگرو باندھا ہوا، وہ جب دانا یوں پھینکتے نا تو گھنگرو بجتا کڑنگ، لا حول ولا قوت الا بالله، عورتوں کو مردوں کی شکلیں بنا لینا اور مردوں کو عورتوں کی شکلیں بنا لینا، یہ ہے اللہ کی صورتوں کو بدل دینا، داڑھی منڈوا دینا، یہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدل دینا، حضرت ابن عباس نے مانا کیا خلق اللہ اے دین اللہ، خلق اللہ اے دین اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں، حرام کو حلال بنا لینا، حلال کو حرام بنا لینا، یہ مطلب ہے جی، خازن نے لکھا جی، حرام کو حلال کر لینا، حلال کو حرام کر لینا، اللہ کے دین میں تبدیلیاں لے کے آنا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا اِدْخَالِ الٰہی، جو آدمی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے نقصان اٹھایا نقصان واضح، یعیدہم، شیطان وعدے دیتا ہے ان کو، وعدے دیتا ہے ان کو، ویمنیم، آرزویں دلاتا ہے ان کو، اور نہیں ہے وعدے ان کے، اور نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان، الا غرورا، مگر فریب ہی فریب، دھوکہ ہی دھوکہ. اولئک مآباؤہم جہنم, تخویف اخروی, شیطان کی ماننے والوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. نہیں پائیں گے اس جہنم سے محیصن, بھاگنے کی جگہ. والذین آمنوا, جہاں تخویف سنائی جائے گی وہاں بشارت ہوگی. والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے, عمل کیے نیک, ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں, بہتی ان کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعدہ اللہ کا سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں؟ کس کی زیادہ سچی بات ہو سکتی ہے اللہ سے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل کروں گا. لیس بیمانیکم, جب یہ بات سمجھ آ گئی, جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے, پچھلی آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ہے, تو اب سنو, لیسا, نجات کا دار و مدار نہیں ہے بے امانیکم, تمہاری آرزوؤں پر, ولا امانی اہل کتاب, اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. لن تمسن النار الا ایاما معدودا, لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, نہیں اس پر دار و مدار نہیں ہے. من يعمل سوءا, جو بھی عمل کرے گا برا, یجزا به, اس کی سزا دی جائے گی اس کو, نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہ کوئی مدد کرنے والا. اور جو کوئی عمل کرے گا نیک, مرد ہو یا عورت, وہ مومن, اس حالت میں کہ وہ مومن ہے, اعمال صالحہ کے لیے اعمال ایمان شرط ہے, صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے. فاولائک یدخلون الجنۃ, بس وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون نقیرا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تل برابر. وہ تخویف تھی جی, اور فاولائک یدخلون الجنۃ بشارت برائے مومنین. ومن احسن دینا, اور کون زیادہ بہتر ہے دین کے حساب سے, ممن, اس آدمی سے, اسلم وجہہ للہ, یعنی کوئی نہیں ہے استفہام انکاری, استفہام انکاری جی, یعنی کوئی نہیں ہے, کسی کا دین اچھا نہیں ہے اس بندے سے. اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے حساب سے, ممن, اس آدمی سے, جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ للہ, اللہ کے لیے. کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں شیطان کے تابع نہ بنو, اس نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کر دوں گا, اس کے پیچھے نہ چلو, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وہ محسن, جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے, یعنی وجہ ذات, موحد بن گیا. وہ محسن, اس حالت میں کہ وہ نیکیاں کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے پیروی کی ابراہیم کے دین کی, حنیفن, جو یکسو تھا, موحد تھا, ایک طرف لگنے والا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا, اس لیے اللہ کی اطاعت کرو, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو, اور میرے دین کی پیروی کرو, میرے پیچھے چلو, اس لیے کہ ہما کن بھی میں ہوں, ہما دان بھی میں ہوں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے, یعنی عالم الغیب بھی وہی ہے. جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو میرے پیچھے چلو نا, میری پیروی کرو. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, دونوں حصے مکمل ہو گئے. پہلے حصے میں احکام سلطانیہ, احکام رعیت 14, دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ 9. پہلا حصہ ختم کیا اصل دعوی توحید اجمالاً, دوسرا حصہ ختم کیا اصل دعوی توحید تفصیلاً, ذکر کیا جی. میں نے بتایا تھا کہ پھر اللہ تعالی آخر میں کچھ احکام پر روشنی ڈالیں گے, جن احکام سے کچھ شبہ پڑتا تھا، بات کھلتی نہیں تھی، کچھ اشکال ذہن میں آتے تھے، اشکال آتے تھے، اللہ ان پہ تنویریں ڈالیں گے جی، روشنی ڈالیں گے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تنویر بر حکم ثانی از رعایا، دوسرا حکم کیا تھا؟ نا انصافی کا خطرہ ہو نا تو یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، آزاد عورتوں سے کرو، یہ دوسرا حکم تھا. اس سے شبہ پڑتا تھا کہ شاید یتیم لڑکیوں سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جو یتیم رہ گئی، چچا کی بیٹی ہے یتیم ہو گئی، تو یہ بندہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ایک شبہ پڑتا تھا. یستفتونک فی النساء، فتویٰ پوچھتے ہیں تو اسے، حکم مانگتے ہیں تو اسے، فی النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں، نساء سے مراد یتیم لڑکیاں، اگلی آیت اس کو واضح کر رہی ہے. قل اللہ یفتیکم، کہہ دے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، اللہ تمہیں رخصت دیتا ہے ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا گیا ہے نا تم پر کتاب میں، اے فی رکوع الاول فی ہذہ سورہ، اسی سورت میں پہلے رکوع میں جو کچھ تم نے پڑھ لیا ہے نا، جو کچھ پڑھا گیا ہے تم پر، فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء، وہ حکم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، لا تؤتوهن ما كتب لهن، جن کو تم نہیں دیتے ہو وہ مہر جو ان کے لیے فرض کیا گیا، وہ ان لڑکیوں کے بارے میں کہ تم نکاح کرتے ہو اور ظلمن ان کو مہر نہیں دیتے ہو. وترغبون ان تنكحوهن، اور چاہتے بھی ہو کہ ان سے نکاح کریں ان کے حسن کی وجہ سے، یا وہ وراثت میں انہوں نے مال پایا ہے اس مال کی وجہ سے چاہتے بھی ہو کہ نکاح کریں، اور پھر حرام زدگی کرتے ہو کہ ان کو مہر بھی نہیں دیتے ہو، وہ حکم صرف ان لڑکیوں کا تھا. اگر مہر دو، حقوق پورے کرو، انصاف کرو، تو یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اسی کے نیچے داخل ہے جی، قل اللہ یفتیکم فیہن، قل اللہ یفتیکم فی المستضعفین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کمزوروں کے بارے میں، من الولدان لڑکے، یعنی یتیم لڑکے، کمزور یتیم بچوں کے حق میں، ان تقوم الیتامی بالقسط، کہ تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں ساتھ انصاف کے، ظلم نہ کرو ان یتیم بچوں پر. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی، پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. تم اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ جو کچھ کرو گے میں جانتا ہوں، میں تم سے حساب لوں گا. وإن امراۃ خافت، تنویر ہے 14 حکم رعیت پر، کیا تھا جی 14 حکم رعیت؟ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے نا تو ان کے درمیان اصلاح کروایا کرو، تو وہاں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ مرد طلاق نہ دے تو عورت بھی خلع نہیں لے سکتی، تو صلح میں تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ حقوق تو چھوڑنے پڑتے ہیں، مرد اپنے چھوڑے یا عورت اپنے حقوق چھوڑے. مثلا اپنی باری جو ہے وہ معاف کر دے، مہر معاف کر دے، نفقہ اپنا خرچہ تھوڑا کر دے سلو کے لیے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. وَإِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا، اور اگر ایک عورت ڈرتی ہے اپنے خاوند کی سرکشی سے، نشوزن خاوند کی لڑائی سے، او اعراضن یا اس کے اعراض کرنے سے، وہ توجہ نہیں دیتا، سرکش ہے، فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ سلو کر لیں، آپس میں سلو کرنا، وسلو خیر، اور سلو کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے. یعنی اپنا کوئی حقوق چھوڑ، مثلا عورت اپنا نفقہ کم کر دے، باری معاف کر دے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں پر، موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں الشُّحَّ، بخل. شُح بخل، ما حرص، قرطبی شوہ کہتے ہیں، بخل بھی ہو حرص بھی ہو، شدت البخل. موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل. کیا مطلب؟ ہر بندہ اپنا حق لینے کے لیے حریص ہوتا ہے، اپنا حق نہیں چھوڑتا. مرد اگر اپنے حق پہ ڈٹا رہے، عورت اپنے حق پہ ڈٹی رہے، سلو کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا حق تھوڑا سا چھوڑنا ہوگا. وَإِن تُحْسِنُوا، اللہ مرد، اگر تم نے کی کرو، اگر تم اچھا سلوک کرو عورتوں سے، فَتَتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ایک حکم ہم نے پڑھا کہ عورتوں سے انصاف کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک شادی کرو، ایک نکاح کرو. تو یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے کہ دو یا تین عورتیں ہوں تو وہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ فی المحبت، وہ تو دل کی کیفیت ہے، میلان. خود نبی پاک نے فرمایا تھا، یا اللہ میں ساری بیویوں میں برابری کرتا ہوں لیکن میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، اس میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے. تو دل تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کا میلان کس طرف ہو، اس حکم کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے جی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، تم برابری کرو بیویوں کے درمیان، دو بیوی ہیں، تین بیوی ہیں. ولو حرستم، اگرچہ تم اس کا حرص کرو، رغبت کرو، شوق کرو، کوشش کرو، پھر بھی نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے فرمایا، فلا تمیلو تاہم، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے ہو، تاہم لا تمیلو، نہ جھکو ایک عورت کی طرف، کل المیل، مکمل جھکنا، فتذروها، پس چھوڑ دو ہا اس پہلی بیوی کو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی. اس طرح نہ کرو کہ بالکل ہی اس کو نظر انداز کر دو دوسری بیوی کو. یہ میں جانتا ہوں کہ دلوں کی کیفیت، تو ظاہر بات ہے کہ ایک میلان ایک طرف ہوگا. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور برابری کرو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، کوئی صورت صلح کی نہ رہے. پہلے فرمایا سلو کرواؤ، ایک حکم ان کا، ایک حکم ان کا، وہ آپس میں بیٹھے سلو کروا دیں، عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، حقوق اپنے کچھ چھوڑ دے، سلو کر لے، مرد کو کہا تو ہی احسان کر، اور تو نباہ کر. معلوم ہوتا ہے شریعت طلاق کو بہت برا سمجھتی ہے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں سنوارنے کی، بنانے کی، گھر بسانے کی. آخر میں کہا گیا وَإِن يَتَفَرَّقَا، ساری صورتوں کے باوجود اگر دونوں جدا ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلن، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو، من ساعتی ہی، اپنی وسعت سے. پھر یہ نہ سوچو کہ طلاق مل گئی یہ بیچاری کہاں جائے گی، وہ سوچے مجھے طلاق مل گئی میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی. نہیں، اللہ اپنی رحمت سے غنی کر دے گا دونوں کو، اس کو اللہ اچھی بیوی دے دے گا، اسے اللہ آگے کوئی اچھا گھر دے دے گا. تم ذمہ دار ہو. یہاں ایک ہمارے دوست تھے، ان کی پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی، انہوں نے دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کی تو ظاہر بات ہے اس سے اولاد ہو گئی، تو تعلق اس دوسری بیوی سے مکمل طور پہ ہو گیا. یہ ہو گئی کل معلقہ جو پہلی تھی، اس نے تو بڑی سرداری دیکھی تھی، اتنے امیر لوگ بھی نہیں تھے، بس متوسط قسم کا وہ آدمی تھا. چنانچہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی کہ طلاق دے دی جائے. اس نے طلاق دے دی. وہ عورت جو تھی وہ بانج تھی نا، تو فیصل آباد کا کوئی مل آنر تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کے بچے تھے، اس کو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو بانج ہو، جس میں سے اولاد نہ ہو، لیکن وہ میرا گھر سنبھال لے. اس عورت کا رشتہ اس مل آنر کے ساتھ ہو گیا جس کے پاس کاریں تھیں، مل تھی. اب ہر سال وہ حج پہ جاتی ہے. اگر کے پاس رہتی اس کو ایک حج بھی شاید نصیب نہ ہو. کار اس کے نیچے، بیوی کی کار الگ ہے، خاوند کی کار الگ ہے، بیٹوں کی کاریں الگ ہیں، کوٹھیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ناگزیر ہو جائے جدائی تو پھر پرواہ نہ کرو، اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما، جملہ تالی لیا اس لیے کہ اللہ ہے وسعت والا، حکمت والا. وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، اس کے وسعت کے کیا کہنے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سب کا مالک جب میں ہوں تو وسعت دینے میں کیا پریشانی ہے. وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تخویف ہے جی، ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، میری پکڑ سے ڈرو، اور حقوق آپس میں پورے ادا کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم منکر ہوو گے، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، مجھے کیا پرواہ ہے، اپنا کچھ بگاڑو گے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ خوبیوں والا. وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہے ہیں برائے تاکید مزید، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، کافی اللہ کام بنانے والا. ان یشاء یذھبکم، تخویف، اگر اللہ چاہے گا لے جائے گا تم کو، اے لوگو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا تم کو. اگر اللہ چاہے گا لے جائے گا تم کو اے لوگو. ویاتی بآخرین، اور لے آئے گا تمہاری جگہ پہ کچھ اور لوگ. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور ہے اللہ اس بات پہ قادر. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ کے پاس ہے بدلہ انعام دنیا کا بھی آخرت کا بھی. وکان اللہ سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، تنویر نویں حکم سلطانی پر. نویں حکم سلطانی سے مفہوم یہ نکلتا تھا کہ گواہی ہمیشہ صحیح اور سچی دو. منافق کے گھر والوں نے جھوٹی گواہی دی، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اس پر اللہ نے تنبیہ کی. تو گواہی ہمیشہ صحیح اور سچی دینی چاہیے. اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کسی غریب کو فائدہ دینے کے لیے جھوٹی گواہی ہو لیکن اس سے فائدہ پہنچے کسی غریب کو، جھوٹی گواہی ہو اور اس میں رعایت ملے بندے کے والدین کو، قریبیوں کو، تو شاید گواہی میں تھوڑی سی کمی بیشی، تھوڑا سا چکر چلا کے، زبان کو پھیر کے، زو مانا قسم کی گواہی دے تو اس کی اجازت ہوگی. اس پر اللہ کہنا چاہتے ہیں، اے ایمان والو، کونو قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم ساتھ انصاف کے، شہداء للہ، گواہی دینے کے لیے، محض اللہ کے لیے، کسی کی رعایت نہیں. غریب کا فائدہ ہوتا ہے، والدین کو رعایت ملتی ہے، نہیں، گواہی دینے کے لیے، گواہی دینے والے محض اللہ کے لیے. ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہوتا ہو اپنا ہی، اب الوالدین، یا نقصان ہوتا ہو والدین کا، والاقربین، یا نقصان ہوتا ہو قریبی رشتہ داروں کا، گواہی سچی دو، چاہے اپنا نقصان ہو، والدین کا نقصان ہو، قریبیوں کا نقصان ہو. ان یکن غنیاً، اگر ہوگا وہ غنی، او فقیراً، یا فقیر جس کے متعلق تم گواہی دے رہے ہو نا، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولا بہما، پس اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم زیادہ خیر خواہی نہ کرو کہ گواہی میں ہیر پھیر کرو کہ غریب کو فائدہ مل رہا ہے، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم گواہی سچی دو. فلا تتبعوا الہوا، پس تم پیروی نہ کرو خواہشات، تعدلوا، انصاف کرنے میں، ان مصدریہ، پس تم پیروی نہ کرو خواہشات کی، انصاف کرنے میں، فإن تلووا، اور اگر تم پیچ سے بات کرو گے، اگر تم ہیر پھیر سے بات کرو گے، ہیر پھیر کر کے شہادت دو گے، یعنی اس طرح کی شہادت دی جائے اس کے خلاف بھی نہ جائے، اگر تم پیچ سے بات کرو گے یعنی مقصد کی بات چھوڑ دو، ادو ادیاں گلا شروع کر دو گواہی، او تورزو، یا گواہی دینے سے اعراض کرو گے، جزا محذوف ہے، اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ، جملہ تعلیلیہ، اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، چھپے ہوئے نہیں ہیں، میرے پاس آؤ گے تو تم سے پوچھ لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، آگے ایک آیت آ رہی ہے، یس آلو کا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالو موسا اکبر من ذالک. چھٹے سپارے کا پہلا رکوع ختم ہو گیا ہے، دوسرے رکوع شروع ہو رہا ہے. جی، سوال کرتے ہیں تو اس سے اہل کتاب کہ تو اتار لائے ان پر کتاب آسمان سے. اہل کتاب کا اعتراض یہ تھا، یہودیوں کا خاص کر کے، کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تدریجن نازل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، یک بارگی نہیں اترا. اگر یہ قرآن دفعتن واحدتن، اکٹھا یک بارگی کتاب کی صورت میں اترتا تو ہم مان لیتے. یہ تھا ان کا شبہ، یہ تھا ان کا اشکال. اس کا جواب اللہ نے آگے جا کے دیا، اس سوال کا جواب اللہ نے آگے جا کے دیا. یہاں اس یسالو کال الکتاب سے آگے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی خباستیں ذکر کرنے لگ گئے. اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر، بڑے خبیث نے، جس قسم کے سوال تو اسے کر رہے ہیں نا، اس سے بڑے بڑے سوال انہوں نے موسیٰ سے بھی کیے تھے. میرا پیغمبر، ان کی یہ خباست، یہ خباست، یہ خباست، یہ خباست. میرا خیال ہے اللہ نے کوئی 16 خباستیں گن لی. تو میرے پیغمبر یہ بکواس کرتے ہیں ایک ہی دفعہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ان کا اعتراض ہے. اس اعتراض کے لیے یہ مبدا ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اور زجرات ہیں جی یہودیوں پر، منافقین یہود، چونکہ ان کا سوال آگے ذکر ہو رہا ہے نا، بھئی یہ بکواس کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے سوال ذکر کرنے سے پہلے ان پر زجرے کی، تم ہو کون، تم اپنی حیثیت دیکھو، تم کتنے بڑے بے ایمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، یا ایھا الذین آمنوا باللسان، آمنو بالقلب، مدارک جی، یا ایھا الذین آمنوا بالکتب السابقہ، بالکتب السابقہ، آمنو، اے آمنو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دل سے مانو، دل سے مانو، پہلا معنی. دوسرا معنی، اور پہلی کتابوں کو ماننے والو اور پہلے نبیوں کو ماننے والو، میرے اس نبی کو مانو. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل ہوئی اس سے پہلے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، کوئی انکار کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا. لہذا صحیح ہو جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے رہے کفر میں. مفسرین نے کیا لکھا؟ ان الذین آمنوا، اے بے موسیٰ، بس اوپر اتنا لکھ لو، آمنوا کے اوپر لکھ لو، بے موسیٰ، ثم کفروا، ہینا عبد العجلا، ہینا عبد العجلا، جب بچھڑے کی کیا کی؟ عبادت کی، تو یہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، اے بادا اودی ہی، جب معافی مانگ لی، جب کیا مانگ لی؟ معافی مانگ لی، تو پھر اس کو ایمان سے ذکر کر دیا. ثم کفروا، اے بے عیسیٰ، ثم کفروا، اے بے عیسیٰ، ثم ازدادوا کفرا، اے بے محمد، کفر پہ اڑ گئے، ڈٹ گئے. تفسیر کبیر میں امام راضی نے لکھا اور حضرت صاحب نے اس کو پسند فرمایا، فرماتے ہیں لیس المراد بے بیان حاذ العدد بل المراد ترددهم، یہاں بیان اس تعداد کو گننا نہیں، ایک دفعہ ایمان لائے کفر کیا، پھر ایمان لائے کفر کیا، پھر ایمان لائے کفر کیا، پھر یہ بیان کرنا نہیں بھی کتنی مرتبہ مومن بنے کتنی مرتبہ کافر بنے، بلکہ مراد ہے بیان کرنے سے ان کا تذبذب، تردد، دل نہیں ٹکتا ایک جگہ تے، دل نہیں ٹک رہا ہے. کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ مراد ہے تذبذب. جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھتے رہے کفر میں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو معاف کرے گا اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو رستہ دکھائے گا ہدایت کا. بشر المنافقین، خوشخبری سنا منافقوں کو، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جنہوں نے بنا لیا کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ چاہتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پس بے شک عزت ساری کی ساری جو ہے للہ، وہ کس کے لیے ہے؟
اللہ.
کافروں کے پاس عزت ملتی ہے؟ عزت تو ایمان میں ہے، اسلام میں ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق ہم اتار چکے ہیں تم پر کتاب میں، ایفی سورۃ الانعام آیت نمبر 68 6-8، یہ حکم کہاں اتار چکے ہیں؟ فی سورۃ الانعام، وہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہم یہ حکم اتار چکے ہیں. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، منافقین جب اللہ کی آیتوں کا استہزاء کرتے ہیں اور نبی پاک کا مزاق بناتے ہیں، مومنوں ان کے قریب بھی نہ بیٹھنا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ حکم اتار چکا ہے تم پر کتاب میں، ان یہ اذا سمعتم، ان مفسرہ ہو گیا نا، تفسیر کر رہا ہے، اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یُکْفَرُ بِهَا، کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، ان کے مزاق بنائے جا رہے ہیں، غلط معنی بیان ہو رہے ہیں، غلط معنی بیان ہو رہے ہیں. فَلَا تَقُودُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی محفل میں مت بیٹھو، ایسی محفل میں جہاں دین کا مزاق اڑایا جائے، آیات کے معنی غلط کیے جائیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، یہ بات چھوڑ دیں، کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، تو آپ وہاں بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، بے شک تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے، یہاں اللہ کی آیتوں کا مزاق بنایا جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ، بے شک اللہ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، جہنم میں جمیعاً، ایک جگہ پہ اکٹھے، جس طرح استہزاء میں اکٹھے ہیں اسی طرح جہنم میں بھی اکٹھے ہوں گے. الذین، وہ منافق جو ہے نا، وہ انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے انجام کا. منافقین کے ایک نفاق کا بیان ہے، اللہ زجرے کر رہے ہیں، جی تم بڑے بے ایمان ہو، الٹے الٹے سوال کرتے ہو میرے نبی پر. وہ منافق یتربسونا، تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر ہو جائے تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، تو آ کے تمہیں کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ جی اسی بھی تے نال ساں، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مال غنیمت اکلے اکلے کھان لگے ہوئے ہو، ہمارا بھی حصہ دو نا جی، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو جائے کافروں کی قسمت، اگر ہو جائے کافروں کا نصیب، یعنی انہیں فتح ہو جائے، انہیں کوئی چیزیں مل جائیں، قالوا، تو ان کو جا کے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا؟ ہم نے، یعنی مسلمانوں کی جماعت نے، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، بھئی ہم بھی تو ادھر ہی تھے نا، یعنی مسلمانوں کی فوج، کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا مومنوں کے سزا سے. ہم نے جی وہاں کوششیں کی تھی جی، ہم نے ان کو مشورے دیے، اور جناب وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے خفیہ طور پہ تمہاری مدد کی، ہاری ہوئی بازی ہم نے جتوائی جی، ورنہ انہوں نے تو گھیر لیا تھا، تہاڈا رگڑا کٹ کے رکھ دیں دے، وہ ہم ہی تھے جنہیں تمہیں بچا لیا ہے، لہذا ہمارا حصہ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کلمہ گو منافقو، دنیا میں یہ شرارتیں کر لو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیلاً، غلبے کا رستہ. کافر کبھی غالب آ جائیں مومنوں پر؟ نہیں. یا دلائل میں غلبہ. اے فی الدنیا بالحجت، ابن عباس، دنیا میں حجت اور دلائل کے ذریعے کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں؟ کبھی نہیں ہوگا. بس جی، حضرت لاہوری کی تحقیق کے مطابق حضرت علی اجویری کی قبر وہاں نہیں جہاں مزار بنا ہوا ہے، بلکہ ان کی قبر شاہی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ہے. شاہی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے نہیں، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ حضرت علی اجویری کی جو قبر ہے یہ شاہی قلعہ میں ہے. شاہی قلعہ میں ہے. دو علی آئے تھے، دو علی لاہور میں، اور یہ جو علی اجویری ہیں ان کی قبر شاہی قلعہ میں ہے. وہ جو دوسرے علی تھے نا، ان کی قبر جو ہے وہ اس جگہ ہے جس کو لوگ علی اجویری سمجھ کے پوج رہے ہیں. آج بزم شیخ القرآن میں کوئی طالب علم کسی موضوع پر بھی اظہار خیال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں. آپ نے جماعت کے مشن کے متعلق جو کہنا ہے وہ کہیں. اگر آپ اس جماعتی اجلاس میں جماعت ہی کے متعلق کچھ خلاف ہی کہنا شروع کر دیں، اس کی اجازت تو ظاہر بات ہے نہیں دی جا سکتی. جماعت کے لیے آپ کے ذہن میں نوجوان توحید و سنت کی کوئی خامیاں ہیں، ان کو منظم کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہے، کوئی تجویز آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کو پیش کریں. وَهُوَ مَعَهُمْ، آپ نے بیعتبار کیا تو اس پر اشکال آئے گا کہ پھر صفات الہی عین ہوگا، لہذا انتہا صفات آئے گا. آپ ذرا مجھے مل لیں، مجھے آپ کی اس پرچی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں نے وہی مینا کر دی ہے جو مینا جوہر القرآن نے اور تمام علماء جو کرتے ہیں. اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے جانور کا کان، علاج کے لیے جانور کا کان کاٹ دیا جائے، چیر دیا جائے، پھر کوئی حرج نہیں. جی زلفیں بھی کاندھوں تک رکھنا جائز نہیں، وضاحت کریں. میں نے بتا دیا نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ حضرت آپ کے بال کانوں کی لو تک تھے، اور کبھی آپ حجامت دیر ہو جاتی اور آپ جب کنگھی کرتے تو آپ کے وہ بال کھل جاتے، جب کھلتے تو ذرا نیچے چلے جاتے. اس موقع پہ جس بندے نے آپ کو دیکھا اس نے یہ روایت کر دی کہ کاندھوں تک ہیں، کاندھوں تک ہیں، ورنہ آپ کے بال جو تھے کان کی لو تک تھے. کانوں میں بالیاں ڈلوانا، ناک میں نتھلی ڈلوانا بھی صورت کی تبدیلی میں آتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جی، صورت کی تبدیلی میں آتا ہے کہ یہ عورتوں کے کام ہیں، مردوں کے کام نہیں ہے. بزم شیخ القرآن میں ہر طالب علم اپنے موضوع پر بول سکتا ہے، یعنی کوئی بھی موضوع اختیار کرے. جماعت کے حوالے سے اختیار کریں یار، اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. جماعت کے حوالے سے آپ تقریر کر سکتے ہیں توحید کی اہمیت پر، سنت کی اہمیت پر، شرک کے رد پر، بدعات کے رد پر، دین کی تبلیغ کرنے کی اہمیت پر. تھوڑے موضوع ہیں، جماعت کے حوالے سے بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں. مثلا رسالت، شان صحابہ، بالکل شان صحابہ پہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ توحید اور سنت جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہی صحابہ کے ذریعے، تو صحابہ تو ہمارے محسن ہیں. اس حوالے سے آپ صحابہ پر بھی یعنی آپ گفتگو بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی طالب علم آپ کی طرز اختیار کرے لیکن علم اور مواد اپنا ہو تو کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہونا ہے جی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز صحیح ہے اور علم مواد اپنا اس کے پاس ہے تو بڑی اچھی بات ہے جی. ٹھیک ہے. فقہ کی کتابوں میں جو علماء بالوں کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں ان کا پھر کیا مطلب ہے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے. جو حضرت قاضی صاحب نے کہا نا جی، وہی صحیح ہے جو انہوں نے سمجھا قاضی صاحب نے، کہ جب آپ کبھی حجامت کروا کے بیٹھے ہوتے تو بال یہاں تک ہوتے، کبھی آپ کنگھی دیتے تھوڑے سے نیچے چلے جاتے، کبھی حجامت کروانے میں دیر ہو جاتی اور کنگھی دیتے تو اور نیچے چلے جاتے. مثلا بندہ یہاں بیٹھا ہے، تھوڑی سی گردن یوں کی تو بال یہاں کاندھے تک آ گئے. روایت کرنے والے نے کہا بھئی آپ کے بال کاندھے تک تھے. جس طرح ایک صحابی روایت کرتا ہے بھئی میں نے دیکھا کہ پگڑی پہ مسح کی ہے آپ نے. آپ اس کے دیکھنے کی وہ غلطی تھی نا کہ پگڑی پہ مسح کی ہے. حالانکہ پگڑی پہ تو مسا نہیں ہوتا. ہوا یوں کہ نبی پاک سر پہ مسا کرنے لگے تو پگڑی رکھی ہوگی تو سر پہ مسا کیا, اس کے بعد آپ نے پگڑی رکھ کے جوڑی. اس نے سمجھا کہ کیا کر رہے ہیں, مسا کر رہے ہیں. تو اس بعض اوقات دیکھنے والے کو غلط فہمی ہو جاتی. دورہ تفسیر قرآن کب ختم ہوگا؟ اگر 20 یا 21 کو ختم ہو جائے تو یہ دور سے آنے والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے, کیونکہ پورا سال ان کے گھر اگر 24-25 رمضان کو ختم ہو تو ہمارے لیے خسارہ ہے, لگتا ہے شادی شدہ ہے. میں واقعی لحاظ کرتا ہوں طلباء کا کہ طلباء کو آخری 10 دن گھر میں رہنے کے لیے ملنے چاہیے. میرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کپڑے وغیرہ عید کے لیے خرید لیں, پھر کچھ روزے گھر میں گزار لیں, سوکھی روٹیاں بڑی کھا لی ہیں, کچھ پروٹھے وغیرہ ماں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھا لیں. تو میں کوشش کروں گا, وعدہ تو آپ سے نہیں کرتا لیکن پوری کوشش ہے, اگر ہم پہنچ گئے تو ہم آپ کو 20 کو 21 کو انشاءاللہ فارغ کر دیں گے. کیوں ہم نے آپ کو 3-4 دن یہاں رکھنا ہے؟ آپ کے دن ہم نے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے آپ کو جلدی فارغ کریں انشاءاللہ. یہ کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا چاہتے, یہ وہاں لگائیں کاغذ, وہاں گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا جائز نہیں. جتب غیر سبیل المومنین, یہاں صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیا ہے. یہاں اصحاب رسول کی عظمت کتنی نکھر کر سامنے آتی ہے, مگر آپ نے آج بھی یہاں اس پر ذرا بھی روشنی نہیں ڈالی ہے. ادھر آپ کہتے ہیں 20 کو ختم ہو جائے اور ادھر کہتے ہیں کہ ہر چیز پر روشنی ڈالی جائے. صحابہ کرام کے متعلق جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس پر اظہار خیال کرتا رہتا ہوں. دو چوٹیاں بنانا بالوں کی کیسا ہے؟ نہیں, یہ مردوں کے لیے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے, عورتیں اگر کر لیں تو کیا ہے. سجدے میں دعا مانگنا جائز ناجائز؟ ناجائز تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سجدے میں دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ بندہ بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگے. کیا اللہ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یا نہیں؟ ید اللہ, یہ جو متشابہات میں ہم نے پڑھا ہے, ید اللہ, وجہ اللہ, کلمۃ اللہ, روح اللہ, یہ متشابہات میں سے ہیں. جن کا معنی تو معلوم ہے, معنی تو معلوم ہے, لیکن ان کی مراد معلوم نہیں ہے. یہاں تک اللہ کے عرش پہ ہونے کا تعلق ہے, کچھ آیتیں اس پر اشارہ تو کرتی ہیں, ثم استوى على العرش, لیکن وہاں مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں پھر وہ عرش پہ جا بیٹھا, یعنی غالب ہے, کنایا ہے غلبے سے, کنایا ہے حکومت سے, کنایا ہے اختیارات سے, اور کنایا ہے سلطنت سے. ڈیرہ جاڑا میں کیا صورتحال ہے؟ توحید کہاں تک پہنچی ہے؟ آگے نکل گئی ہے. میرے والد صاحب تو وہاں سے آ گئے, بڑا بوٹا لگایا علاقے میں, فروقہ, سلہ والی, یہ سب کچھ ہوتا رہا. علامہ صاحب پھر سن 73-80 کے عشرہ میں علامہ صاحب کا وہاں آنا جانا ہوا. اس دور میں عثمانی کا بڑا زور تھا کراچی میں, تو اس نے بڑی کتابیں لکھی تھی توحید خالص پر, حیات النبی پر, وفات النبی پر. تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بڑا مائد ہے اور بڑی کتابیں ہیں اچھی اس کی. ان لوگوں نے ان کی کتابیں لے لی, وہ ذمہ دار لوگ تھے, کلیار ان کی قوم ہے, کتابیں لے لی. انہوں نے کتابیں پڑھی, کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اشرف علی تھانوی کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کافر ہے, نانوتوی کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کافر ہے, ابن تیمیہ کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کافر ہے, احمد ابن حنبل یوں کہتا ہے کافر ہے. اس نے یہ لکھنا شروع کیا. شیخ القرآن نے جوہر القرآن میں لکھا کافر ہے. ان لوگوں نے مولانا احمد سعید صاحب سے جب بات کی کہ جناب مانی تو یہ کہتا ہے کہ جو اس قبر میں عذاب کا قائل ہو, روح کے اعادے کا قائل ہو, وہ کافر ہے, آپ ان کو کافر کہتے ہیں؟ تو مولانا کہنے لگے کہ میں گزرے ہوں کو تو کچھ نہیں کہتا, علماء دیوبند کو میں کافر کہہ دوں یا شیخ القرآن کو میں کافر کہوں. وہ چونکہ ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا پھر آپ سے عثمانی بہتر ہے, جو بڑا کھرا آدمی ہے, جو کہتا ہے اب قائل ہے وہ بھی کافر ہے, اگر کوئی پہلے قائل ہے تو وہ بھی کافر. وہ عثمانی ہو گئے, ان میں سے اکثر لوگ عثمانی ہو گئے. وہ مسلک انہوں نے اختیار کر لیا. کچھ لوگ ان میں سے بچے ہیں, وہاں ہماری مسجد ہے, پرانے ڈیرے میں بھی نئے ڈیرے میں بھی, جو لوگ صحیح رستے پر ہیں اور قائم ہیں صحیح رستے پر. آج زور کی نماز کے بعد بزم شیخ القرآن کے زیر اہتمام توحید و سنت کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں مولانا عبد الکریم صاحب, مولانا قاری اسمت اللہ صاحب اور میرا نام لکھا گیا ہے, یہ خطاب کریں گے. تمام طلبا اس میں شرکت کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں جی انشاءاللہ. کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم, حالانکہ اللہ نے ان کو اونچا